بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كتاب التوحيد الذي حق الله على العبيد للشيخ الإمام العلامة محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمة الله عليه، كيس أزين كتاب في شرح كدرس جاري ہے. وپچھلے درس میں ہم نے بات کی تھی باب ما جاء في الشفاعة، یا شفاعت کا بیان. مقدمے کے طور پر شفاعت کے متعلق اہم احکام اور مسائل بیان کیے تھے، شفاعت کی تعریف، شفاعت کی انواع کتنے قسمیں ہیں، شفاعت کی شرطیں کیا ہیں، اور دو آیتوں پر بات کی تھی اور اہم فوائد بیان کیے تھے. میں نے پچھلے درس میں شفاعت کی 8 قسمیں بیان کی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن 8 قسم کی شفاعت کریں گے، ہمارا ایمان ہے، 1 قسم کی نہیں. اس کی دلیل کیا ہے، کوئی جانتا ہے؟ پہلے یہ بتائیں کہ شفاعت 1 قسم کی نہیں ہے، شفاعت کی 1 سے زیادہ قسمیں ہیں، اس کی کیا دلیل ہے؟ پانی پی سکتے ہیں؟ کیوں گلا خشک ہو جاتا ہے سوال پوچھنے کے بعد. شفاعت کی 1 سے زیادہ قسم ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ چھوٹی سی آیت کا ایک حصہ ہے. ولسوف یعطیک ربک فترضى، آپ یہ آیت بیان کر رہے ہیں، لیکن یہ دلیل نہیں شفاعت کی، کہ شفاعت کی قسمیں ہیں. واضح دلیل ہے، واضح دلیل ہے. قسمیں آیت پڑھ کے سنا ہے نا، بارک اللہ فیک. قل للہ شفاعت جميعا، جميعا کا مطلب کیا ہے؟ ایک ہے؟ جميعا کا کیا مطلب ہے؟ بہت زیادہ. تو جتنی بھی شفاعت کی قسمیں ہیں، ساری کی ساری حقیقتا کس کی ملکیت میں؟ اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں. جب اللہ تعالیٰ کسی کو اجازت دے گا تو شفاعت کر سکے گا نا. جب اجازت ہی نہیں ہے، جب اللہ تعالیٰ کی رضا ہی نہیں ہے، تو کون شفاعت کر سکتا ہے؟ تو شفاعت کی 1 سے زیادہ قسم ہے، اس کی دلیل ہے قل للہ شفاعت جميعا، ساری کی ساری شفاعت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے. اور جو تفصیل کی جو دلائل ہیں، جو 8 میں نے بیان کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہیں، میں نے بیان کی کہ صحیح بخاری مسلم اور سنن میں یہ ثابت ہے، روایت موجود ہے کہ 8 قسم کی یہ شفاعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے. 4 خاص ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور باقی 4 جو ہیں وہ عام ہیں، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، چھوٹے بچے، قرآن مجید کے حافظ، والد اپنے بچوں کے لیے، بچے اپنے والدین کے لیے جو نیک و صالح ہیں. ہر مومن کے لیے بھی شفاعت کرے گا. ایک روایت میں ہے کہ کسی کوئی جانتا نہیں ہوگا شفاعت کر گیا، کیونکہ میں جانتا نہیں ہوں اسے، کہتے میرے مومن بھائی تو ہو نا. صرف ایمان کے رشتے سے ہی شفاعت ہوگی قیامت کے دن. آج کے درس میں شیخ صاحب فرماتے ہیں، شیخ صاحب نے باب باندھا ہے باب یا باب ما جاء فی الشفاعۃ، شفاعت کا بیان. عجب، شیخ صاحب نے یہ بیان کیا ہے کہ شفاعت کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس شفاعت کی حقیقت کو بیان کیا ہے کہ شفاعت 1 قسم کی نہیں ہے، شفاعت کی مین 2 قسمیں ہیں. پھر مثبت شفاعت کی 8 قسمیں ہیں، 2 قسم. ایک تو منفی شفاعت ہے، جو اللہ تعالیٰ کبھی قبول نہیں کرے گا، لا تنفعهم شفاعت الشافعین. بعض ایسے لوگ ہوں گے قیامت کے دن جن کے لیے شفاعت کوئی کام نہ آئے گی. یہ کون ہے؟ ہر کافر. کافر جتنے بھی ہیں ان کے لیے شفاعت کوئی کام نہ آئے گی. اور بعض ایسے مومن جن کی اللہ تعالیٰ شفاعت قبول نہیں کرے گا, آخر میں اللہ تعالیٰ اپنے رحم و کرم سے ان کو جنت میں داخل کرے گا. ایسے موحدین موجود ہیں. یہ وہ موحدین ہیں جو دنیا کے بدترین موحدین ہیں, جو کبیرہ گناہ کرتے کرتے مر گئے توبہ نہیں کی, اور کبیرہ گناہ اتنے کہ وہ گن بھی نہیں سکتے, زندگی ساری نافرمانی میں گزاری ہے لیکن عقیدہ درست تھا ان کا. تو جہنم میں وہ جائیں گے جتنا تک وہ اپنے گناہوں سے پاک نہیں ہوتے, اس کے بعد جنت میں وہ ضرور جائیں گے. تو شفاعت بھی ان کے لیے کام نہ آئے گی کیونکہ اللہ پر راضی نہیں ہے. آخر میں جنت میں جب جائیں گے وہ تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہی جائیں گے, یاد رکھیں. یہ مثبت شفاعت ہے. جو منفی شفاعت ہے اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا. جو مثبت شفاعت ہے جس کے اقرار کیا اللہ تعالیٰ نے, وہ شفاعت ہے جو ہر موحد کبیرہ گناہ کرنے والا کبیرہ گناہ پہ مر جاتا ہے, بدکاری میں مر جاتا ہے, تو اللہ تعالیٰ نبی کی, فرشتے کی, اولیاء کی, شہداء کی, صدیقین کی, کیا کسی مومن کی سفارش اللہ تعالیٰ قبول فرما لے گا. یاد رکھیں جیسے کہ پل صراط سے کون گزرے گا؟ صرف مومن گزریں گے. پل صراط سے کافر نہیں گزریں گے, منافق نہیں گزریں گے, نفاق اکبر والے, وہ پہلے جہنم کے گڑے میں گر چکے ہیں. پل صراط بچھائے جائے گا صرف مومنوں کے لیے. جو بدکار کبیرہ گناہ والے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ جہنم میں سزا دینا چاہتا ہے, وہ تو پل صراط سے گر جائیں گے. جو وہاں سے بچ جائیں گے آگے پھر جنت ہے. اسی طریقے سے شفاعت بھی کس کے لیے ہوگی؟ مومن موحد گنہگار. جو مومن گنہگار نہیں اس کی کیا شفاعت ہوگی؟ ضرورت ہے شفاعت کی اس کیا خیال ہے؟ کوئی کہے کہ ضرورت ہے. دو شفاعتوں کی انبیاء کو بھی ضرورت ہے, سب کو ضرورت ہے. اور ہمارا ایمان ہے کہ جب تک وہ شفاعت نہیں ہوگی کوئی نبی بھی جنت میں نہیں جا سکتا. عام لوگوں کی بات نہیں کر رہا میں. کون سی؟ ایک تو حساب شروع کرنے والی شفاعت ہے, شفاعت العظمیٰ. کون کرے گا؟ نبی رحمت محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت نہیں کریں گے حساب شروع نہیں ہوگا. 50,000 سال کا دن ہوگا, لوگ تڑپ اٹھیں گے. جب تک نبی ایک رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سفارش نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ حساب کتاب شروع نہیں کرے گا. پھر جب مومن پہنچ جائیں گے پل صراط پار کر کے, اب جنت سامنے ہے دروازہ بند ہے, کون دستک دے گا دروازے کو؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم. جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم دستک نہیں دیتے رضوان جنت کا خازن جنت کا دروازہ کبھی نہیں کھولے گا. وہ دروازہ نہیں کھلے گا تو لوگ کہاں سے جائیں گے؟ تو ان دو سفارشوں کی سب کو ضرورت ہے, اور یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے اور فضل ہے اور احسان ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہ تعالیٰ بلند درجہ دینا چاہتے ہیں, دنیا میں بھی بلند درجہ. ورفعنا لک ذکرک. کافر بھی مجبور ہو کر گواہی دے چکے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کوئی ذات دنیا میں نہیں آئی, انسانیت کے تقاضے سے. اگرچہ دین کے دشمن ہے وہ, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور کردار کو دیکھ کر مجبور ہو چکے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کوئی شخصیت نہ کبھی آئے نہ کبھی آ سکتی ہے. قیامت کے دن بھی بلند درجہ ہے. جب تک یہ دو سفارشیں نہیں ہوں گی جنت میں جانا محال ہے. اور جنت میں بھی المقام المحمود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, افضل خلق اللہ علی الاطلاق. درس کو آگے بڑھاتے ہیں ورنہ ادھر بھی بریک لگ جائے گی تو درس رہ جائے گا. شیخ صاحب فرماتے ہیں اب بات ہو رہی ہے شفاعت کے متعلق. شیخ صاحب جو شفاعت کی قسمیں بیان کر چکے ہیں اب شرطیں بیان کر رہے ہیں اور ان کے متعلق دلائل بیان کر رہے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں وقول اللہ تعالی من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ. وہ کون ہے جو اللہ تعالی کے ہاں سفارش کرے اللہ تعالی کی اجازت کے بغیر. آیت الکرسی قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت ہے، تو اس آیت کا حق ہے کہ ہم اس آیت پر تھوڑی سی بات کریں، صرف ایک حصے پہ بات نہ کریں جو شاہد ہے، جو ہمارا موضوع ہے، لیکن کیونکہ قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت ہے اس پہ تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورة البقرہ آیت نمبر 255 میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اس آیت کریمہ میں، اس عظیم آیت میں اللہ تعالیٰ ہمیں خبر دے رہے ہیں کلمہ توحید کی حقیقت کیا ہے. اے مومن، اے قرآن مجید پڑھنے والے یا سننے والے، چاہے مومن ہو یا کافر ہو، سننے والا تو سب ہے، یہ جان لو کہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے، معنی کیا ہے. اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں سوائے اس کے، اللہ اللہ تعالیٰ ہی ہے، لا الہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، الہ سوائے اس کے، کوئی معبود نہیں سوائے اس کے، سوائے اللہ تعالیٰ کے. الحی وہ زندہ ہے، القیوم وہ قائم ہے، ہمیشہ قائم ہے. بعض لوگ کہتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ زندہ ہے تو ہمارے معبود بھی تو زندہ ہے، کیا خیال ہے؟ جن کی ہم عبادت کرتے ہیں وہ مردہ تھوڑے، وہ بھی تو زندہ ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر ایک ایک سوال کا جو ذہن میں اٹھ سکتے اس کا جواب خود دے رہے ہیں، تاکہ کچھ رہے نہ، کچھ باقی غلط فہمی یا شبہ نہ رہے. جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں آیا، نمرود نے کیا کہا، انا احی و امیت، میں زندہ بھی کرتا ہوں مردہ بھی کرتا ہوں، زندگی موت میں بھی دیتا ہوں، تیرا رب دیتا ہے تو اس میں کون سی بڑی بات ہے. تو بعض لوگوں کے ذہن میں تکبر کی وجہ سے، ہر دھرمی کی وجہ سے، شبہات شہوات کی وجہ سے، نافرمانی کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے تھوڑی سی انا موجود ہوتی ہے، غلط فہمی موجود ہوتی ہے، اس کو دور کرنے کی کوشش بھی نہیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ نے خود ایک کے غلط فہمی کو دور کرنا شروع کر دیا. اللہ یہاں پر لا الہ الا اللہ کا جو سیکوینس ہے وہ ٹوٹ کے اللہ تعالیٰ توڑ کے بیان کیا ہے. ہمیشہ کیا ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ آخر میں ہے. یہاں پر یاد رکھیں اللہ تعالیٰ سے ابتدا ہوئی ہے. اللہ سننے والے تیرا دماغ کے دوزر نہ جائے، بات اللہ تعالیٰ کے متعلق ہو رہی ہے تو کان کھول کے سن لو، بات کس کی ہو رہی ہے، رب ذو الجلال سبحانہ و تعالیٰ کی. اچھا، اس سے پہلے کہ میں اس کو پورا کروں، ایک سوال ہے، کیا قرآن مجید کی آیتوں میں اتنا فرق ہے کہ ایک عظیم آیت ہے ایک کم عظیم آیت ہے؟ سب تو اللہ تعالیٰ کے کلام ہے کہ نہیں، یہ فرق کہاں سے آ گیا ہے؟ کیا خیال ہے، کوئی فرق ہو سکتا ہے؟ اللہ کے کلام ہے میرے بھائیو، آپ کہتے ہو قرآن مجید اللہ تعالیٰ کے کلام ہے، ایک حرف پڑھتے ہیں اس کے 10 نیکیاں ہیں، الف لام میم ایک حرف نہیں، الف ایک ہی، لام دوسرے، میم تیسرا ہے، تو پھر کیا جب آیت الکرسی پڑھتے ہیں تو ایک حرف کے 20 نے کیا ملیں گے؟ کیا مطلب کیا ہے، سب سے عظیم آیت ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا قرآن مجید میں مختلف آیات ہیں، ایک عظیم ہے ایک کم عظیم ہے؟ کیا خیال ہے؟ قرآن مجید کی آیات سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے کلام میں ہمارا ایمان ہے. اس سے اعتبار سے کوئی فرق نہیں کہ قول فرمان اللہ تعالیٰ کا ہے، اور ایک حرف کا نیکی جو ہے وہ 10 کے برابر ہے، الا جتنا اللہ تعالیٰ چاہے. لیکن اس آیت کے اندر جو علم اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے اس میں فرق ضرور ہے، اور اسی علم کے وجہ سے آیت عظیم، زیادہ عظیم یا کم عظیم ہو سکتی ہے. مثال کے طور پہ جس آیت میں جس آیت میں حج کا ذکر ہے اور جس آیت میں نماز کا ذکر ہے، تو کون سی زیادہ اہمیت رکھتی ہے؟ نماز والے. کیوں؟ کیونکہ ارکان ایمان میں، ارکان اسلام میں سے کلمہ شہادت کے بعد دوسرا رکن کیا ہے؟ نماز ہے. اچھا، جس آیت میں توحید کا ذکر آتا ہے اور نماز کا ذکر آتا ہے، تو زیادہ بلند درجہ کس کا ہے؟ توحید کا. کیوں؟ کلمہ شہادت سب سے پہلے. اور جس آیت میں توحید بھی ہو، بلکہ توحید کی تینوں قسموں ہو توحید کی، اور شرک کے متعلق بھی بات ہو، شرک سے آگاہ بھی کیا گیا ہو، سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کی ذات کے متعلق ہو، اس کا درجہ کتنا ہے؟ اس کا درجہ سب سے زیادہ ہے. اس لیے اس اعتبار سے قرآن مجید میں آیات کون سی؟ آیات عظما بھی ہیں اور ایسی آیات بھی جو ان سے کم درجہ کی ہیں. اس کی دوسری مثال اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دو قسم کی آیتیں اتارے، ایک تو محکم آیات ہیں، ہن ام الکتاب، وہ کتاب کی ماں ہے، قرآن مجید کی ماں ہے، وہ بنیاد ہے. وہ اخر متشابہات، بعض آیتیں متشابہ ہیں. محکم کیا مطلب ہے؟ یعنی بنیادی طور پر اس کا مطلب ایک ہی بنتا ہے، وہی بنیاد ہے دین کی. متشابہ وہ آیات ہیں، ایک آیت سے دو مطلب نکلتے ہیں، دونوں میں سے جو حق ہے وہ ہے جو ام الکتاب کی طرف ہم لوٹا دیں. متشابہات توحید کی آیات محکم آیات ہیں میرے بھائیوں. اللہ لا الہ الا ہوا، اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. جب ہم نے یہ سمجھ لیا ہے، اب جتنی بھی آگے آیتیں آئیں گی جس میں یہ بیان ہوگا قرآن مجید میں، کہ جیسے کہ یوسف علیہ السلام کے قصے میں آیا ہے، کیا فرمایا عزیز مصر کے بارے میں؟ یہ میرا رب ہے، اس نے مجھ پر احسان کیا ہے، ربی احسن مثواي. ارے میرا رب، یوسف علیہ السلام فرمان میرا رب ہے، تو رب تو اللہ کو کہتے ہیں. کیا اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی نے ایک انسان کو اپنا رب بنا دیا؟ یہ متشابہ ہے. محکم کون سی ہے؟ الحمدللہ رب العالمین محکم ہے. اب رب جو عالمین کا رب ہے، اللہ تعالیٰ صرف جو عربی زبان میں رب کہا جاتا ہے، یعنی میرا مالک ہے، مجھ پر اس نے احسان کیا ہے، جیسا کہ گھر کا سربراہ والد بھی رب ہوتا ہے کہ نہیں؟ عربی زبان وہ بھی رب ہے. تو یہ متشابہ آیت ہے. رب کا مطلب کیا ہے؟ کیا اسے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی نے یوسف علیہ السلام نے رب بنا لیا، یا لغوی مطلب ہے اس کا؟ لغت کے اعتبار سے، اشارہ کے اعتبار سے، لغت کے اعتبار سے، یا کہیں قرآن مجید میں لغت کے اعتبار سے ہے؟ قرآن مجید میں جی ہے، قرآن مجید میں الحمدللہ رب العالمین کو اگر سامنے رکھتے ہیں دونوں آیتوں کو، تو پتہ چلتا ہے شرعی طور پہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی رب نہیں. لغت کے اعتبار سے تو باپ بھی رب ہے. نہیں، یہ محکم آیت ہے، متشابہ آیت ہے. جن کے دل میں مرض ہے کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ محکم پہ عمل کرتے ہیں، متشابہ پہ عمل کرتے ہیں اور محکم کو چھوڑ دیتے ہیں. مطلب فرماتے ہیں جن کے دل میں مرض ہے وہ انہیں کو پکڑتے رہتے ہیں، متشابہ آیت کو پکڑتے رہتے ہیں. یہودی نے کہا ید اللہ مغلولہ غلت ایدیہم، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ تنگ ہیں، بندھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ سخاوت نہیں دکھا، اللہ تعالیٰ دیتا نہیں ہے. اللہ فرمایا تو تمہارے ہاتھ میں نے بند کر دیے ہیں، تم بخیل ہو. تو لوگوں نے کہا ہاتھ کا مطلب ہے نعمت. ہاتھ کا کیا مطلب ہے؟ نعمت. ہاتھ بندے میں یعنی سخی نہیں ہے، یعنی نعمت نہیں دینا چاہتے، احسان نہیں کرنا چاہتے، اور باقی آیتوں کو چھوڑ دیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اے ابلیس، سورت سات آیت 75 میں، اے ابلیس تو نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیوں نہیں کیا جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا؟ اب ید، ہاتھ کا کیا مطلب ہے؟ کیا نعمت، جیسا کہ اس آیت میں آیا ہے جو یہودی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بند ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ سخی نہیں ہے، نعمت نہیں دیتا، اب بندوں پر نعمت رحمت نہیں کرتا، یا دو ہاتھوں کا مطلب حقیقی ہاتھ ہے، حقیقی دو ہاتھ ہیں؟ یہ محکم آیت ہے، وہ متشابہ آیت ہے. تو جن کے دل میں مرض ہے انہوں کا بھی اللہ تعالیٰ کا ہاتھ نہیں ہے. ہاتھ کا مطلب ہے نعمت، طاقت، احسان. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والراسخون فی العلم جن کے قدم ثابت ہیں علم میں وہ کیا کرتے ہیں؟ متشابہ کو لوٹاتے محکم کی طرف، پھر رزلٹ نکالتے ہیں اور پھر فتویٰ دیتے ہیں. جب ہم نے رب کا مطلب لیا یوسف علیہ السلام قصے سے، رب کا مطلب ہے مجھ پر احسان کرنے والا جسے مجھے پالا پوسا ہے، اس مطلب لغت کے اعتبار سے رب ہے، لیکن شرع اعتبار سے کیا وہ رب ہو سکتا ہے؟ اور یہاں پر غلطی ہوئی. ابن رضا خان بریلوی نے اپنی کتاب الامن والعلا لناحية المصطفى بدافع البلاء، امن اور سلامتی اور بڑھائی ان لوگوں کے لیے ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشکل کش حاجت روا جانتے ہیں. اس کتاب میں 350 دلیل بیان کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشکل کش حاجت روا ہے، 350. تعجب کی بات ہے، ایک دو نہیں، 350 میرے بھائی. اور ان آیات میں جو بطول دلیل پیش کی ہے، آیت بھی پیش کی ہے یوسف علیہ السلام کے قصے میں، انہو رب، کہ اگر اللہ کے پیارے نبی یوسف علیہ السلام کہہ سکتے ہیں کہ میرا رب ہے تو کیا انہوں نے شرک کر دیا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے ربوبیت ہم کسی مخلوق کو بھی دے سکتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی یہ گواہی دے سکتا ہے کہ ایک دنیا میں ایک اقتدار والا بندہ اس کا رب بن سکتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کے اولیاء رب کیوں نہیں بن سکتے؟ دلیل دیکھیں کیسے لے رہے ہیں میرے بھائی. یہ لغت کے اعتبار یہ متشابہ ہے، آپ اس آیت بطور دلیل کیسے پیش کر سکتے ہیں؟ تو میں ایک مثال دے رہا ہوں. یہ اس طریقے سے بعض لوگوں نے یہ سمجھا ہے، چاہے سمجھتے ہوئے یا نہ سمجھتے ہوئے، اگر نہیں سمجھتے تھے تو مصیبت ہے، اگر سمجھ کے کیا، یہ اس سے بڑی مصیبت ہے. تو متشابہ کو محکم کی طرف لوٹا دینا یہ اہل سنت جماعت ہمیشہ سے عمل رہا ہے. تو آیت قرآن کی آیات دو قسم کی ہیں، محکم بھی ہیں، ام الکتاب ہیں، ان کا درجہ بلند ہے. متشابہ ہیں اس لیے، اچھا متشابہ آیت کیوں ہیں قرآن مجید میں؟ ضرورت ہی کہ ان آیات کی، پہلے بات آمنا وصدقنا، ضرورت ہی تو اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے. نمبر دو، امتحان ہے اس بندے کے لیے جو کہتا ہے میں مومن ہوں، اسے سینے پہ ہاتھ مارتا ہے نا میں مومن ہوں، ابھی پتہ چلتا ہے کہ تمہارا ایمان کتنا ہے. منافقین نے بھی ایمان کا دعویٰ کیا تھا کہ نہیں؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے جھنجھوڑا تھوڑا سا، بار بار امتحان لیا تاکہ پتہ چلے مومن کون ہے اور منافق کون ہے، سچے کون ہے جھوٹے کون ہے. قبلے کی طرف اللہ تعالیٰ نے حکم دے دے کہ اب قبلے کا رخ تبدیل ہو گیا، بیت المقدس اب مکہ کی طرف ہو گیا. لوگوں نے کہا یہ کیا بات ہوئی، اب قبلے میں تبدیل ہونا شروع ہو گئے، یہ کون سا دین لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ منافق تھے، نشانی دیکھے. مومن نے کیا کہا؟ آمنا وصدقنا. بلکہ یوں نہیں، نماز کے دوران ہی اپنا رخ تبدیل کر لیا. یہ نہیں کہا کہ ارے نماز ختم کریں گے اگلی نماز سے آغاز کریں گے، ایمان کا تقاضا دیکھیں ذرا. مومن نے کیا کہا؟ فوراً جو ہی ایک شخص نے آ کے منادی دی اور کہا، اعلان کیا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ قبلے کا رخ مکے کی طرف ہو گیا، کعبے کی طرف، تو نماز کے دوران ہی بالکل اپنا رخ تبدیل کر لیا. یہ ایمان ہے. تو متشابہ آیت کیوں موجود ہیں؟ اس لیے موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے امتحان ہے، کون سچے ہے کون جھوٹا ہے، کون حق پہ ہے کون باطل پہ ہے. لیکن تعجب کی بات ہے والله میرے بھائیو، آج جو حق کی بات کرتے ہیں، جو کہتے ہیں آئیں واپس محکم آیات کی طرف، اور محکم آیات وہ جو جس پر انسان کی فطرت ہے، توحید، توحید عبادت. ہم کہتے ہیں بھائی مشکل کش حاجت روائی تو ابو جہل بھی جانتا تھا، ابو لہب بھی جانتا تھا کہ مشکل کش حاجت روا صرف اللہ تعالیٰ ہے، وہ جانتے تھے، ان کا جھگڑا اس میں نہیں تھا. ان کا جھگڑا کیا تھا؟ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ہم ان بتوں کی عبادت نہیں کرتے الا یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک کر دیں. تو حج عبادت ان کا جھگڑا تھا. میرے بھائی آج کی مصیبت یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ تمہارا مشکل کش علی نہیں اللہ تعالیٰ ہے. اب یہ مصیبت کہ نہیں میرے بھائی، یعنی جو چیز ابو جہل کو پتا تھی آج کے بعد مسلمانوں کو پتا نہیں ہے. تو یہ امتحان ہے. جن کے دل میں مرض ہوتی ہے، چاہے وہ ان پڑھ ہوں، جاہل ہوں، یا بڑے لیول پہ ہوں، علم کا دعویٰ کرتے ہوں، سر پہ بڑی پگڑی ہے، لمبی داڑھی ہے، ٹخنے کے اوپر شلوار ہے، بیٹھے گدی کے اوپر اور فتوی دیتے ہیں، اگر ان کی پہچان بتا رہا ہوں، اگر پہچاننا چاہتے ہیں کہ ان کے دل میں مرض ہے یا نہیں، ان کے قلب سلیم ہے قلب مریض ہے، تو یہ دیکھیں کہ کن آیتوں کو بطور دلیل پیش کرتے ہیں، متشابہ ہیں محکم ہیں. اور آپ دیکھیں گے وہ ہمیشہ سے یہ طریقہ رہا ہے کہ متشابہ آیات لیتے ہیں جن میں ایک سے زیادہ معنی نکلتے ہیں، انہی پہ دلیل بنا لیتے ہیں اپنی، اور ان سارے محکم جو سورج کی طرح جو روشن ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہیں. یہ بگاڑ کہاں سے ہمارے معاشرے میں؟ یہ علی مشکو کے ساتھ جب بنا ہے کس نے بنایا ہے؟ اس کا بھی دلیل ملتی ہے کسی کو؟ صحابہ کرام کے زمانے میں کبھی آپ نے کسی کو سنا ہے؟ اگر سے نئے زمانے مشکل کشا ہوتے تو جنگ کے جمل میں جنگ کرتے، جا کے جنگ کے سفین میں جا کے جنگ کرتے؟ ذرا سمجھیں، ان کو ضرورت پڑتی کہ صحابہ کرام ان کے ساتھ جائیں، ان کی مدد کریں. سبحان اللہ، خوارج کے خلاف انہوں نے جنگ کی ہے، تلوار اٹھائی ہے. اگر مشکل کشا ہوتے تو ایک کن فیکن ہو جاتا میرے بھائی، کیا ضرورت ہے صحابہ کرام کو گھر سے نکالنا اور تلواریں اٹھانا اور سفر کی مشقتوں کو برداشت کرنا اور میدان جنگ میں جانا، اور کئی صحابی وہاں پہ شہید ہو جائیں ان کے دوستوں میں سے. مشکل کشا کا مطلب ہے جو دوسرے کو مشکل کو دور کرتا ہو کن فیکن سے. لوگوں کا یہ عقیدہ ہے میرے بھائیوں، یہ نہیں کہ سیدنا علی خود آگے تلوار اٹھا کے لڑیں گے آ کے. ان کا یہ عقیدہ ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ جہاں بیٹھے وہیں سے کن فیکن سے اپنا کام کر دیتے ہیں. آج ہمیں ضرورت پڑ گئی کہ ہم مسلمانوں کو محکم آیات سمجھائیں، فطرت کی طرف واپس ان کو بلائیں. جواب میں کیا ملتا ہے؟ سراہا جاتا ہے اس دعوت کو، کہتے ہیں وہابی، ان کو کیا پتا یہ وہابی ہے، گستاخ رسول ہے. اور مجھے بھی گستاخ رسول، گستاخ اولیاء کون ہے؟ جو اولیاء کو رب کا درجہ دیتے ہیں یا جو اولیاء کو وہ درجہ دیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ ان کو دیا ہے، کون ہے؟ گستاخ انبیاء کون ہے جو کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آٹھ قسم کی شفاعت کریں گے، یا جو کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مشرک کشا حجت روا ہیں؟ لوگوں کے عقلے کہاں گئے؟ بہرحال واپس آتے ہیں. اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم. الحی تو لوگوں نے کہا بھی ہمارے معبود بھی تو زندہ ہے. اللہ نے فرمایا القیوم، جو خود بھی قائم ہے پورے کائنات کو بھی قائم کرنے والا ہے. بعض نے کہا بھی قائم ہے تو ہمارے جو بزرگ مر چکے ہیں وہ بھی تو قائم ہے، اگر اولیاء نہ ہوتے تو یہ آسمان زمین پہ گر جاتا. میرے بھائی یہ لوگوں کے عقائد بیان کر رہا ہوں. آج کے دور میں اس ٹیکنالوجی کے دور میں بعض لوگوں کے یہ عقائد ہیں، اگر اولیاء نہ ہوتے تو آسمان زمین پہ گر جاتا اور پوری کائنات ختم ہو جاتی، یہ زمین پہ زندگی ختم ہو جاتی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے، لا تأخذه سنة ولا نوم، اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے. ان کا کیا حال ہے؟ زبان سے کسی نے جرت نہیں کی، کیونکہ اگر یہ بھی کہہ دیتے کہ وہ اونگ بھی نہیں آتی نیند بھی نہیں آتی تو پھر اللہ ہے کہ نہیں؟ اللہ ہے. زبان سے جرت نہیں ہوئی. حی تک تو آئے لیکن قیوم، تھوڑے سے بعض لوگوں نے کہا لیکن لا تاخذ سنۃ ولا نوم پہ ہمیں خاموشی اختیار کی. زبان سے جرت نہیں ہوئی لیکن عملاً کر کے دکھایا. وہ کیسے؟ جب آپ کسی فوج شدہ بزرگ کو پکارتے ہو، جو پکارنے والا پکارتا ہے اس کا کیا عقیدہ ہوتا ہے جانتے ہیں؟ یہ چار لفظ آیت کرسی کے شروع میں، لا الہ الا ہوا، وہ حی ہے ہمیشہ زندہ ہے، جب سے مرا ہے، مرا نہیں ہے لیکن ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو گیا ہے، حی ہے قیوم ہے، اسے اونگ بھی نہیں آتی اسے نیند بھی نہیں آتی. ارے یہ تو کسی نے کہا نہیں ہے، تم تہمت لگاتے ہو. ٹھیک ہے، جو پکارتا ہے علی کو یا غوث کو جو پکارتا ہے یا اجمیر والے کو پکارتا ہے آپ ناراض نہ ہو، یا پاک پتن والے کو پکارتا ہے، اس کے دل میں کیا عقیدہ ہوتا ہے؟ کہتے ہیں ایک پاک پتن والے مجھے نیک اور صالح اولاد عطا فرما، بیٹا یہاں پہ ہے، پاک پتن والا پاک پتن میں دفن ہے، اس کا عقیدہ کیا ہے؟ زندہ ہے کہ مردہ ہے؟ مردہ کو کوئی پکارتا ہے؟ زندہ ہے. نمبر دو قائم ہے. نمبر تین اگر اسے اونگ آ جائے اور اس نے کسی کی سونی نہیں تو اس کو پوری کون کرے گا؟ اسے اونگ نہیں آتی. اگر رات کو سوتا تو ہوگا وہ، اگر رات کو سوتا ہے تو پھر رات والے کو کون پوری کرے گا؟ تو سوتا بھی نہیں ہے. لوگ زبان سے نہیں کہہ سکتے یاد رکھیں، لیکن عملاً کر رہے ہیں ان کو پتہ نہیں. لسان الحال یہ کہہ رہا ہے کہ چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے، ہم نے ان کو وہ درجہ دیا جو اللہ تعالیٰ کو دیا ہے، لیکن زبان سے نہیں کہہ سکتے، جانتے لوگ زبان سے کہنا کفر ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ عمل کر کے دکھانا بھی اس کفر سے کم نہیں ہے. اللہ، یہ بات اللہ تعالیٰ کے متعلق ہے، کان کھول کے سن لیں ہر مسلمان. یہ جو اللہ تعالیٰ کے متعلق بات ہو رہی ہے کسی اور کے لیے بالکل آپ دے نہیں سکتے، جرت نہیں کر سکتے آپ. اس لیے اللہ تعالیٰ یہاں پر لا الہ الا اللہ نہیں فرمایا، لا سے شروع نہیں کیا، اللہ سے شروع کیا ہے. اگر واقعی تم اللہ تعالیٰ کی تعظیم کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کی قدر جانتے ہو کیا ہے، تو کان کھول کے سن لو، جو اللہ تعالیٰ کے متعلق بات ہو رہی ہے یہ بات کسی اور کے لیے صرف کبھی نہیں کرنا، اگرچہ اللہ تعالیٰ کے پیارا نبی کیوں نہ ہو. اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، ٹھیک ہے، لہ ما فی السماوات وما فی الارض. اچھا، یہ چار صفات کیوں ہیں اللہ تعالیٰ کی؟ وہ حی ہے، ہمیشہ سے زندہ ہے، وہ قیوم ہے، خود بھی قائم، پورے کائنات بھی اس کے قیام سے قائم ہے، اسے اون بھی نہیں آتی، اسے نیند بھی نہیں آتی، کیونکہ صرف اور صرف وہی مالک ہے جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ آسمان میں ہے، جو کچھ آسمان میں جو کچھ زمین میں ہے. لہ ما فی السماوات وما فی الارض. جب آپ کو پتہ چل چکا ہے کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے، یہ چاند، یہ سورج، یہ جتنی بھی گلیکسیز ہیں، جو لوگ کہتے ہیں انگنت ہیں، آپ جانتے ہیں کہ زمین جو ہے، زمین ان بہت زیادہ سیاروں کے بیچ میں کیا ہے، کوئی جانتا ہے؟ یہ دیوار ہے نا، دیوار، اس کے اوپر پین سے آپ ایک نقطہ لگا لیں، اسے بھی چھوٹی ہے. انسان کی کیا حیثیت ہوگی اس نقطے کے بیچ میں، جہاں پر اتنے بڑے پہاڑ ہیں، سمندر ہیں، انسان کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ تعالیٰ ساتویں آسمان کے اوپر سے اس انسان کے لیے فرشتہ نازل کرتے ہیں، اس کی حفاظت کے لیے، اس کا ایک ایک عمل کو ریکارڈ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، تاکہ اس کو دیکھیں، انسان کی حیثیت دیکھیں اللہ تعالیٰ کے ہاں. اے انسان، تجھے میں نے انسان بنایا ہے، اور ساری کائنات کو چھوڑ کے صرف تیرے لیے اس دنیا کو مسخر کر دیا ہے، تیرے ایک ایک چیز میں نے ریکارڈ کی ہے، تیرا حساب بھی میں نے لینا ہے. کیا تو نے میری قدر کی ہے؟ کیا قدر کی ہے؟ تو اس سوال کے جواب کی تیاری ہمیں کرنی چاہیے. جب ہر چیز کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، یہ بھی پتہ چل گیا، جو کچھ آسمان میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، تو یہ بھی یاد رکھیں، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ. کوئی یہ نہ کہے کہ ہمارے بھی تو اولیاء ہیں، ہمارے بھی تو سفارشی ہیں، وہ کہاں جائیں گے؟ امیر رضا بریلوی محفوظات میں کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہورس کو ایک رجسٹر دیا، جس کے اندر جتنی بھی ہورس کے مرید ہیں سب کا نام درج ہے تا قیامت، اور اللہ تعالیٰ ان سب کو بخش دے گا. بس آپ غوث کے مرید بن جائیں، آپ کی بخشش پکی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. آپ رجسٹر کی بات کرتے ہیں، جس کا نام درج ہو چکا ہے، بس وہ کامیاب ہو گیا، وہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر کسی کی سفارش کرے اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر؟ وہ کون میں سب شامل ہے میرے بھائیوں؟ چھوٹے اولیاء کی بات نہیں ہو رہی، یہ بات ہے چھوٹے اولیاء کے متعلق، جو چھوٹے بیچارے ابھی ولی بنے مر گئے، یہ ان کے متعلق ہے. نہیں، من الذی میں الذی اسم موصول ہے، جس میں مطلب ہے سارے کے سارے، آسمان کا مقرب فرشتہ یا زمین کا سب سے عظیم نبی، سب شامل ہیں. اولیاء کو دور کی بات ہے، کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی ہاں اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر سفارش نہیں کر سکے گا. کیوں؟ کیونکہ جو سفارش کر رہا ہے، دنیا تو ختم ہو گئی، مر گیا، جب تک زندہ تھا وہ جانتا تھا کیسے تھے، جب مر گیا اس کو کیا پتا پیچھے کیا ہوا. عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں لوگ ساتھ تھے، بعض لوگوں نے ان کے وفات کے بعد کفر اختیار کر لیا، جنہوں نے کفر اختیار کیا اب کیا عیسیٰ علیہ السلام جانتے ہیں کہ یا نہیں جانتے؟ وفات پا چکے میرے بھی، کہاں جانتے ہیں؟ نہیں جانتے نا. اگر وہ سفارش کریں تو غلط بھی ہو سکتی ہے کہ نہیں، کیونکہ ان کی زندگی میں تو اچھے تھے وہ. نہیں، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. کیونکہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، جو ان کے آگے ہو جو ان کے پیچھے، سب کچھ جانتا ہے، جو وہ کر چکے ہیں پہلے، جو کرنے والے آگے، سب جانتے ہیں اللہ تعالیٰ. سفارش کرنے والا یہ چیز نہیں جانتا، جتنا بڑا فرشتہ کیوں نہ ہو، جتنا بڑا نبی کیوں نہ ہو. ولا يحيطون بشيء من علمه. اور جو علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اس کا احاطہ کوئی کر نہیں سکتا. اگر کوئی ایسی ذات موجود ہے جو اللہ تعالیٰ کے علم کا احاطہ کر سکتی ہے، تب تو وہ بغیر اجازت کے سفارش بھی کر سکتی ہے. جب ایسی ذات موجود نہیں ہے تو پھر بغیر اجازت کی سفارش نہیں کر سکتی. ایک بادشاہ ہے، بادشاہ کے ہوتے ہوئے اگر وہ اپنی مرضی کرنا چاہتا ہے تو اس کی پوزیشن بادشاہ سے زیادہ ہونی چاہیے، کم نہیں ہونی چاہیے. اگر اس کی مرضی نہیں چل سکتی، اس مطلب اس کا درجہ بادشاہ سے کم ہے، مرضی بادشاہ کی ہی چلے گی، اجازت بادشاہ کی ہوگی، تب وزیر کچھ کر سکتا ہے. اگر وزیر کہے میں بھی سب کچھ کر سکتا ہوں، تو پھر وہ بادشاہ نہ ہوا، پھر وزیر تو نہیں ہے نا. پھر تو اللہ تعالیٰ ایسی مثال بیان کر رہے ہیں، جس کا احاطہ میرے علم، جس کے پاس میرے علم کا احاطہ ہے، چلو وہ تو آئے پھر سامنے، لیکن جس کی اتنی ضرورت نہیں کہ میرے علم کا احاطہ کر لے، تو پھر وہ بغیر اجازت کی بھی سفارش نہیں کر سکتا، چاہے تمہارے اندر جتنی بگڑا ہوا عقیدہ کیوں نہ موجود ہو. کیوں؟ اچھا، یہ بات کیوں کر رہے ہیں ہم لوگ؟ اس کی مثال موجود ہے میرے بھائیوں. عیسائیوں نے کیا کیا؟ عیسائیوں کو کفر کی وجہ کیا ہے جانتے ہیں؟ بعض لوگوں نے کہا کہ ان کے کفر کی وجہ، کیونکہ انہوں نے یہ کہا، ان کا یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے، اور جسے اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹا کسی کو مقرر کیا یا یہ عقیدہ رکھا کہ فلاں اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے، تو وہ کافر ہے. کیا یہ درست ہے؟ کیا خیال ہے؟ نہیں درست. کوئی درست والا ہے؟ کیسے کرے؟ کوئی تو کرے ایسے. کفر ہے نا، ایک ہے کفر ہے، شرک ہے. کیا ہو گیا؟ کیوں؟ سوال پھر سنیں. سوال کیا؟ عیسائیوں کے کفر کی وجہ صرف یہ ہے کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دیا؟ جواب نہیں. تفصیل نہیں، پہلے ہاں یا نہ؟ نہ. اتفاق ہے علماء کا، فقہا کا؟ ہاں ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے، صحیح جواب ہے کہ یہ بنیادی صرف یہ وجہ نہیں ہے، یہ وجوہات میں سے ایک وجہ ہے. بنیادی وجہ کیا ہے؟ لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه. وہ بے شک تحقیق وہ کافر ہیں جنہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تین میں سے ایک ہے. ٹھیک. دوسری وجہ، لقد كفر الذين قالوا ان الله عیسی بن مریم اللہ تعالیٰ ہے. لقد كفر الذين قالوا ان المسيح هو الله. بے شک ان لوگوں نے بھی کفر کیا جنہوں نے یہ کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ ہے، یعنی کہ ان کو رب کا درجہ دے دیا. اسے اللہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ کے آخری آیت میں کیا فرمایا ہے؟ اے عیسیٰ، کیا تو نے کہا تھا لوگوں کو میری اور میری ماں کی عبادت کو اللہ تعالیٰ کے سوا؟ جب لوگوں کے دلوں میں غلو پیدا ہو جاتا ہے نا، حد سے زیادہ محبت بڑھ جاتی ہے کسی ذات کی اللہ تعالیٰ کے سوا، اسے کہا جاتا ہے غلو. اللہ تعالیٰ کی محبت میں غلو نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ کے سوا جتنی مخلوقات ہیں حد سے زیادہ گزرے گا تو غلو سمجھا جاتا ہے، اور غلو کا مطلب ہے کہ آپ نے دین کو توڑ دیا، ایمان کی کمزوری کی نشانی ہے. عیسیٰ نے کیا؟ جو ہی غلو کیا، رب بنا دیا، کافر ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ یہ آگاہ کرنا چاہتے ہیں کہ چاہے تمہارا عقیدہ جتنا بھی بگڑا ہوا ہو، چاہے غلو کی وجہ سے جس کو تم اونچا درجہ دے دو، وہ ان صفات کا مالک کبھی ہو نہیں سکتا، نہ عیسیٰ علیہ السلام ہو سکتا ہے اور نہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہو سکتا ہے، ان کے آج اور ان کے بعد میں آنے والے تو دور کی بات ہے. اچھا، علم کا احاطہ تو نہیں کر سکتے، لیکن کچھ علم تو ان کو حاصل ہو سکتا ہے کہ نہیں. ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء، اور علم بھی ان کے پاس وہی ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. اس لیے کہ انبیاء علم غیب جانتے ہیں، انبیاء علم غیب نہیں جانتے سوائے اس غیب کے جو اللہ تعالیٰ کسی نبی کو دینا چاہے وحی کے ذریعے. ہمیں کیا پتہ قوم لوط بھی موجود تھی، قوم لوط موجود تھی کہ نہیں، کہاں سے پتا چلا میرے بھائی؟ یہ غیب کی بات یعنی چھپی ہوئی بات تھی، کہاں سے پتا چلا؟ قرآن مجید سے. قرآن مجید وحی ہے کہ نہیں؟ کس پہ نازل ہوئی ہے؟ نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو چیز چھپی ہوئی تھی اللہ تعالیٰ نے وہ ظاہر کر دی. کس کی چیز ذریعے؟ وحی کے ذریعے. آج ہمیں بھی پتا چل چکا ہے کہ نہیں؟ پتا چل چکا ہے. جو غیب تھا یہ قسم غیب میں تھا، اب ہمارے لیے غیب نہ رہا. تو جو علم اللہ تعالیٰ دینا چاہتا تھا اللہ تعالیٰ نے دے دیا. الا بما شاء، شاء ہوا یعنی اللہ، جو اللہ تعالیٰ چاہے عطا فرما دے، جو نہ چاہے تو یعنی کسی نبی کو کوئی علم نہیں سوائے وہ جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے. اس لیے یاد رکھیں علم غیب کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے علم غیب بمطلق، دوسرا ہے علم غیب نسبی. مطلق ولا يحيطون بعلمه لا يعلم الغيب الا الله، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی غیب جانتا ہی نہیں، یہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے، اللہ تعالیٰ کا حق ہے. علم غیب نسبی وہ علم غیب ہے جو حقیقت میں غیب میں تھا لیکن کسی ذریعے سے کسی نے جان لیا، اور اس کی بہت ساری تقریباً 6 قسمیں ہیں، وقت نہیں بیان کروں. میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، ڈاکٹر ایکس رے اٹھاتا ہے، کہتا ہے ٹی بی ہے مریض کو، ٹی بی تو سیری کے اندر ہے، غیب ہے کہ نہیں؟ غیب ہے کہ نہیں میرے بھائی؟ یہاں پہ ماتھے پہ لکھا ہوتا ہے کہ اس کو ٹی بی ہے. اب ڈاکٹر علم غیب جانتا ہے کیا؟ نہیں جانتا. یہ والا کیسے جانتا ہے؟ ایکس رے کو دیکھیں، آپ دیکھیں گے پتہ چلے گا آپ کو. آپ کے لیے کیا ہوتا ہے؟ بلیک اینڈ وائٹ تصویر ہے، عجیب بھیانک تصویر ہے، جو شکل سے بھی بدصورت ہے. ایکس رے اچھا ہوتا ہے کیا؟ کسی کو اچھا لگتا ہے شکل ایکس رے کی؟ ڈاکٹر اس کو دیکھ کے اوپر کر کے نیچے کر کے سیدھا کر کے ٹیڑھا کر کے کچھ نہ کچھ کہہ دیتا ہے کہ اس کو ٹی بی ہے، یہ گولی دو ٹھیک ہو جائے گا، مریض بھی ٹھیک ہو جاتا ہے. ٹی بی کی مرض چھپی ہوئی تھی کہ نہیں؟ غیب تھی کہ نہیں؟ اب ڈاکٹر جان چکا ہے کہ نہیں؟ غیب جانتا ہے کہ نہیں؟ اپنے علم کے مطابق جو اللہ تعالیٰ اسے عطا فرمایا ہے، یہ کوئی وحی نازل ہوئی ہے اس پہ؟ تو اپنے علم پہ جو تجربے کی بنیاد پہ اس نے حاصل کیا ہے، میڈیکل کالج میں 120 ایکس رے دیکھنے کے بعد اس نے یہاں پہ دیکھا کہ یہ بھی ٹی وی ہے، تجربے کی بنیاد پہ نا. اگر وہ ایکس رے نہ دیکھا ہوتا اس نے میڈیکل کالج میں، تو اسے کیا پتا ٹی وی ہے کہ کیا ہے؟ آپ کے اور ڈاکٹر میں کیا فرق ہے؟ آپ کو تجربہ نہیں ہے کہ یہ جو سفید نشان ہے پھیپھڑے کی اس حصے میں یہ ٹی بی ہے، آپ کو نہیں پتا کیونکہ آپ نے تجربہ نہیں دیکھا نہیں آپ نے کبھی. اگر میں آپ کو 10 ایکس رے دکھا دوں تو 12 ایکس رے آپ پہچان لیں گے یہ ٹی بی ہے کہ نہیں، مثال کے طور پہ. تو ڈاکٹر پہ تجربہ ہے، وہ تجربہ اس نے علم سے حاصل کیا ہے. تو جو غیب آپ کے لیے وہ ڈاکٹر کے لیے غیب نہ رہا، اسے کہتے ہیں علم غیب نسبی. اسی طریقے سے شیطان چراتے آسمان سے باتیں، شیطان بھی چراتے ہیں کہ نہیں؟ اور اوپر والا شیطان گولا لگ جاتا ہے، جیسے بخاری کی روایت میں آیا ہے، اسے نیچے والے کو خبر دے دی، جادوگر کے پاس خبر پہنچ گئی. جادوگر کو کیا ہوئی؟ وحی نازل ہوتی ہے نعوذ باللہ، بدکار بدترین انسان پہ کہاں وحی نازل ہوتی ہے. تو جب ایک سچ کہتا ہے ہزار جھوٹ بیچ میں شامل کرتا ہے، تو یہ بات کہاں سے لی اس نے؟ اب غیب تھا آپ کے لیے میرے لیے، چوری کس نے کی ہے؟ فلاں نے کی ہے. اسے سن تو لے فلاں نے چوری کی ہے، بات سچ ثابت ہو جاتی ہے، چور پکڑا جاتا ہے بعض اوقات. تو یہ غیب کہاں سے ملا اسے؟ غیب ہمارے لیے تھا، چھپا ہوا تھا. غیب کسے کہتے ہیں؟ ہر چھپی ہوئی چیز کو غیب کہا جاتا ہے. فرعون غائب ہے یعنی موجود نہیں ہے، ہم سے دور ہے، ہم سے چھپا ہوا ہے، یہی کہ نہیں؟ اور غیب کا جو ضد ہے وہ مشاہدہ، جو ہم دیکھتے ہیں. اب شیطان نے خبر دی ہے جادوگر کے لیے، وہ غیب ختم ہو کے مشاہدہ ہو گیا، اس نے کہا فلاں نے چوری کی ہے، اور چوری پکڑی بھی جاتی ہے بعض اوقات، بعض وہ جھوٹ بولتے ہیں، اس کے اوپر گولا لگ چکا ہوتا ہے پہلے شیطان کو. تو میرے بھائیو، بعض ساتھی یہ سمجھتے ہیں کہ علم غیب کا لفظ جو ہے یہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اور کسی اور کے لیے دینا جائز نہیں ہے، کیونکہ صوفی بھی یہی کہتے ہیں کہ انبیاء کے پاس یا اولیاء کے پاس وہ غیب جو اللہ تعالیٰ عطا فرمایا ہے، عطائی طور پہ علم غیب جانتے ہیں. اس کا جواب یہ ہے، دونوں مسائل میں فرق ہے. ہم کہتے ہیں علم غیب مطلق صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے، کوئی نہیں جانتا. ولا یحیطون بشیء من علمہ ولا یعلم الغیب الا اللہ. لیکن علم غیب نسبی یا وحی کے ذریعے ہو سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نازل فرماتا نبی پہ، یا تجربے کی بنیاد پہ ڈاکٹر، یا جادوگر بھی جانتا ہے شیطان کے ذریعے. بعض لوگ کیسے جانتے ہیں، کبھی دیکھیں ایسے بزرگ ہوتے بیٹھے ہوتے ہیں آسمان کے، دیکھتے ہیں ایسے کہ ابھی آندھی آنے والی ہے، ابھی نہ کوئی ہوا ہے کچھ بھی نہیں، ابھی آندھی کیوں، علم غیب جانتا ہے کیا؟ اس کو تجربہ ہے کہ وہ دیکھتا ہے آسمان کی طرف، اس کو ایسی چیزیں نظر آتی ہیں آسمان میں، ایسے کوئی فرق نظر آتا ہے کلائمیٹ میں، وہ کہتے ہیں ابھی آندھی آنے والی، 20 منٹ کے بعد آدھے گھنٹے کے بعد آندھی آ جاتی ہے. تو یہ بھی تجربہ ہے، اس کو بھی علم غیب نہیں آتا. برا تو اس کی قسم ہے، اسے کہتے ہیں علم غیب نسبی. بعض لوگ کہتے ہیں یوں نہیں کہنا چاہیے، یہ کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بعض لوگوں پر علم غیب ظاہر کرتا ہے. اچھا، اللہ نے ظاہر کر دیا، ظاہر کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ چھپی چیز کا علم ہوا کہ نہیں ہوا کہ نہ ہوا، جو چھپی چیز تھی اس کا علم ہوا کہ نہ ہوا. اب ظاہر کرنے کا مطلب علم ہوا کہ نہ ہوا، تو دونوں میں کیا فرق ہے؟ ایسے لفظوں کا ہیر پھیر ہے. تو اچھا، ڈاکٹر کو وحی نازل تو نہیں ہوتی، اس نے ایکس رے دیکھ کے بتایا کہ اس کو ٹی بی ہے، اب اس کو کیا کہیں گے آپ، ظاہر ہوا یا علم ہوا؟ علم ہوا، تجربے کی بنیاد پر. اور ظاہر اللہ تعالیٰ نے کیا، بات تو ایک ہی ہے، اللہ تعالیٰ عقل نہ دیتا تو کبھی ڈاکٹر بن سکتا ہو؟ ہرگز نہیں. بہرحال ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، صرف وہ جو اللہ تعالیٰ چاہے. وسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ تعالیٰ کی کرسی اتنی وسیع ہے کہ زمین و آسمان کی وسعت. کسی کی کرسی اتنی ہے، کرسی کہتے ہیں وہ چیز جس پر بادشاہ اپنے پاؤں رکھتا ہے، اپنا قدم رکھتا ہے، چھوٹی سی ٹیبل رکھی ہوتی ہے نا نیچے، اسے کرسی کہتے ہیں. وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وهو العلی العظیم. زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے اس کی حفاظت، ان کی حفاظت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کرتا ہے، اور ان کی حفاظت اللہ تعالیٰ پر کبھی بھاری نہیں ہے، آسان ہے. وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، اللہ تعالیٰ پر کیا مشکل ہے؟ کیوں مشکل نہیں ہے؟ کوئی سوال کرے گا مشکل کیوں نہیں ہے، کیونکہ سننے والے صرف مشرک نہیں ہے، مومن بھی ہے، مشرک بھی ہے، کافر بھی، منافق بھی ہیں. اس کو سننے والے کون ہیں؟ ہر قسم کے لوگ ہیں. بعض لوگ اختلاف کیا شرک کے متعلق جواب دیتے گئے. اب کافر کہیں گے بھائی کیوں بھاری نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہو العلی العظیم، کیونکہ وہ علی ہے، سب سے بلند ہے، عظیم ہے، سب سے بڑی عظمت والا ہے، علی ہے اور عظیم ہے. کوئی ایسا علی اور عظیم ہے تو سامنے لاؤ. چاہے جانتے ہو یا انجانے میں، جس نے بھی کوئی صفت ان میں سے جو ہم نے بیان کیے، اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں کسی مخلوق کے لیے صرف کر دے، تو اس نے اس مخلوق کو علی عظیم بنا دیا ہے، چاہے وہ چاہے یا نہ چاہے. علی عظیم صرف ایک ہی ذات ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ. جو لوگ کہتے ہیں کہ علی مشکل کشا ہے، انہوں نے سید نائد فلانوں کو علی عظیم بنا ہی دیا ہے، چاہے وہ مانے یا نہ مانے. اور علو کی یاد رکھیں کتنے قسمیں ہیں. اللہ تعالیٰ بلند ہے، کتنے قسمیں ہیں؟ صفت العلو، اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ وہ علی ہے، اللہ تعالیٰ کا نام العلی ہے، اس لیے عبد العلی نام رکھنا جائز ہے، عبد العظیم نام رکھنا جائز ہے، اللہ تعالیٰ کے یہ نام ہے، اور اس میں صفت بھی ہے، علو کی صفت اور عظمت کی صفت. علو یعنی بلندی، تین قسم کی بلندی ہے اللہ تعالیٰ کی، دو پر اتفاق ہے اور ایک پہ اختلاف ہے، تینوں میں سے اتفاق جو اہل باطل بھی اتفاق کرتے ہیں، اہل بدعت بھی اتفاق کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں تین صفات کون سی، تین قسمیں کون سی ہیں؟ علو القہر، غلبے کا، غلبے کی بلندی، اللہ تعالیٰ غالب ہے، کسی کو شک ہے غالب ہے اللہ تعالیٰ، طاقت ہے اللہ تعالیٰ کی، کوئی اللہ تعالیٰ سے زیادہ طاقتور کوئی ہے؟ کوئی نہیں ہے، تو یہ بلندی ہوئی کہ نہ ہوئی، غالب ہمیشہ بلند ہوتا ہے، اس کے تو علو القہر. دوسرا علو، علو القدر، قدر و احترام سے کوئی اللہ تعالیٰ کے برابر ہے؟ نہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ قدر و احترام کے تعلق سے سب سے بلند ہے، اس پر اتفاق ہے سب کا، صوفیوں میں اتفاق ہی ہے، جہمیوں نے بھی، جہمیوں نے تو انکار کیے ان کے علاوہ جو ہے منکرین صفات جو ہیں، بہرحال وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ غالب ہے، بلکہ جہمی بھی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ غالب ہے اس تعویل سے. لیکن جو تیسری قسم ہے علو الذات، جو بنیادی ہے، اللہ تعالیٰ ذات کے اعتبار سے بھی بلند ہے، عرش کے اوپر مستوی ہیں، اللہ تعالیٰ کہاں ہیں؟ الرحمن علی العرش استوى، یعنی اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر مستوی ہے، کما یلیق بجلالہ سبحانہ و تعالی. کہتے نہیں، یہ نہیں مانتے ہم. کیوں نہیں مانتے بھائی آپ لوگ؟ کہتے اس لیے نہیں مانتے کہ اگر ہم کہتے اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے تو اوپر دیکھنا پڑتا ہے، اوپر دیکھتے ہیں تو سمت اوپر والی نظر آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو ایک سمت میں کر دینا کفر ہے، ہم یہ نہیں ماننے کے لیے تیار. ہاں اللہ تعالیٰ غالب ہے، سب سے زیادہ غلبہ اللہ تعالیٰ کا ہے، اللہ تعالیٰ کی بلندی ہے، غلبے کی بلندی ہے، قدر احترام کی بلندی ہے، ماننے کے لیے تیار ہے، لیکن ذاتی طور پر اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے ہم نہیں ماننے کے لیے تیار. اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے کہ نہیں؟ کس نے کہا ہے؟ الرحمن عرش، اللہ تعالیٰ خود فرمایا کہ میں عرش پر مستوی ہوں. اگر کوئی شخص آ کے کہے کہ نہیں اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی نہیں ہے، کیونکہ اگر ہم کہتے اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے تو اس کا مطلب ہے سمت، یہ سمت کی بات کہاں سے بیچ میں آ گئی؟ اچھا جب اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے تو پھر کہاں ہے؟ جواب کیا ہے؟ ہر جگہ موجود ہے. اچھا پھر واپس آتے ہیں اپنے اس قاعدے پہ جو ہم نے شروع میں بیان کیا، متشابہ اور محکم آیت. محکم آیت کیا ہے؟ آیت کرسی، یاد رکھ، محکم آیتوں میں سے ہے، محکم ہے. العلی العظیم، علی سب سے بلند ہے اور عظمت والا رب ہے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تم لوگوں کی شہ رب کے بھی زیادہ قریب ہوں، اقرب الیہ من حبل الورید. تو اللہ تعالیٰ ہر انسان کے قریب ہے، اللہ تعالیٰ سب کے ساتھ ہے، تو پھر تم لوگ کیوں کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے؟ تم یوں کہو کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. جب اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، اگر یہ بات اتنی آسان ہوتی جیسے تم لوگ کہہ رہے ہیں یا جیسے تم لوگوں نے سمجھا ہے، تو اللہ تعالیٰ کیوں فرماتے ہیں الرحمن علی العرش استوى؟ کیا یہ مشکل تھا اللہ تعالیٰ کے لیے یہ بیان کرنا کہ اللہ تعالیٰ جگہ موجود ہے، اب عرش پر پھر مستوی ہے؟ کتنے مشکل الفاظ ہیں یہ. اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے زیادہ آسان ہے الفاظ، یا الرحمن علی العرش استوى زیادہ مشکل ہے، زیادہ آسان ہے؟ ہر جگہ موجود زیادہ آسان ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے کیوں نہیں فرمایا کہ میں ہر جگہ موجود ہوں؟ انا فی کل مکان، یا الرحمن فی کل مکان، الرحمن علی العرش استوى، سننے والے کو زیادہ کون سی آسانی ہے؟ کل مکان آسان ہے کہ نہیں میرے بھائی؟ وہ تو آپ بھی جانتے، کوئی بھی جانتے، کل مکان ہر جگہ بھی. جب اللہ نے فرمایا الرحمن علی العرش استوى تو ہمارا ایمان ہے الرحمن علی العرش استوى. یہ کون سی بات ہے؟ تم ایک آیت کو لے کے دوسری کو چھوڑ دیتے ہو، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ ایک آیت کو لے الرحمن علی العرش استوى، شہرب کے قریب ہے اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ سب کے ساتھ ہے، یہ چھوڑ دی تم لوگوں نے؟ ہم نے یہ چھوڑی نہیں ہے، تم لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے. یہ جو آیات ہیں کہ میں شرک کے زیادہ قریب ہوں، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے علم سے، اپنے احاطے سے، اپنی مدد سے شہرم کے زیادہ قریب ہے، جب پکڑنا چاہے پکڑ لے، کیا خیال ہے؟ اچھا، اللہ تعالیٰ سب کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ مومنوں کے ساتھ ہے، متقین کے ساتھ ہے، سچوں کے ساتھ ہے، جھوٹوں کے ساتھ نہیں ہے؟ پھر جھوٹوں کے ساتھ ہے کہ نہیں؟ جھوٹوں کے ساتھ ہے کہ نہیں؟ کافروں کے ساتھ ہے کہ نہیں؟ یہ کافر کی شہرک نہیں ہے، وہ بغیر شہرک کے پھرتے چلتے پھرتے بےچارے، تو کافر کی بھی شہرک ہے، مومن کی بھی شہرک ہے، تو اللہ تعالیٰ سب کے ساتھ ہے، انبیاء کے بھی ساتھ ہے، اولیاء کے بھی ساتھ ہے، مومنوں کو بھی ساتھ ہے، کافروں کو بھی ساتھ ہے، تو ساتھ مطلب اللہ تعالیٰ خود موجود ہے ہر جگہ پہ، یا اللہ تعالیٰ اپنے علم سے، احاطے سے، مدد سے، پکڑ سے موجود ہے؟ پھر طویل پہ آ گئے آپ لوگ، ہمیں منع کرو طویل نہ کرو، خود طویل کرتے رہتے ہو، یہ کہاں پہ لکھا ہے علم سے موجود ہوں میں؟ دکھاؤ کہاں لکھے قرآن مجید میں، لکھے قرآن مجید میں الرحمن علی العرش استوى، کہاں لکھا ہے؟ اللہ تعالی عرش پر ہی مستوی ہے، کما یلیق بجلالہ سبحانہ و تعالی، لیکن اپنے علم سے، اپنے فضل و کرم سے، اپنی مدد سے، اپنی پکڑ سے، اپنے احاطے سے سب کے ساتھ موجود ہے۔ یہ تاویل نہیں، یہ حقیقت ہے، ورنہ پھر آپ کو ایک آیت کو چھوڑنا پڑے گا، دوسری پہ عمل کرنا پڑے گا، اور یہ اہل باطل کا طریقہ ہے، متشابہ کو لیا، حکم کو چھوڑ دیا۔ جب ہم اس متشابہ آیت کو، شہرب کے قریب والی آیت کو ہم اٹھا کے محکم آیت کی طرف لے جائیں گے، تو پھر کیا بنے گا؟ الرحمن علی العرش استوى وهو اقرب الیہ من حبل الورید، ایک ہی وقت عرش پر بھی مستوی ہے اور وہ شہرت کے بھی زیادہ قریب ہے، تو کیا مطلب ہوا؟ مطلب کیا بنا؟ اللہ تعالی ذات کے اعتبار سے عرش پر مستوی، کم یلیق بجلالہ، اور اپنے علم اور احاطہ کے اعتبار سے سب کے ساتھ۔ اب یہ باطل تاویل ہے، اپنی طرف سے لے کے آئے ہم، ہم نے دونوں آیتوں کو جوڑ دیا بس، جو الحق کا ہمیشہ طریقہ رہا ہے، ایک ہی موضوع کی جتنی آیات ہیں سب کو جوڑ لیتے ہیں اور پھر اسی کے متعلق بات کرتے ہیں، یعنی کہ ایک آیت کو چھوڑ کے پکڑ لیا اور دس کو چھوڑ دیا، یہ دس کو پکڑ کے ایک کو چھوڑ دیا، یہ العلی والعظیم۔ اس آیت میں جو اہم فوائد ہیں، نمبر ایک، صفۃ الحصر کی اہمیت، کہ جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کو جو بعد میں بیان ہونے والی ہے پہلے بیان کر دیں، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ صرف اور صرف خاص اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے۔ کلمہ توحید کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ آیت کریمہ میں کیسے شروع ہوا؟ اللہ لا الہ الا ہو، تو جو بعد میں تھا لفظ جلال اللہ تعالیٰ، اللہ نے پہلے بیان کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو باتیں ہو رہی ہیں خاص اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، اپنے کان کھول کے سن لو۔ نمبر دو، کلمہ توحید کا مفہوم کا بیان، کیا مفہوم ہے؟ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ نمبر تین، اللہ تعالیٰ کے پانچ نام موجود ہیں اس آیت میں، اللہ تعالیٰ کے پانچ نام کون سے ہیں؟ الحی القیوم، سب سے پہلے اللہ، پھر الحی، پھر القیوم، نمبر چار العلی، نمبر پانچ العظیم، اور ان پانچ ناموں میں پانچ صفات بھی موجود ہیں۔ اللہ صفت العبودیہ، بندگی کی صفت، صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، الحی حیات کی صفت، زندگی کی صفت، القیوم قیومیت کی صفت، العلی بلندی کی صفت، العظیم عظمت کی صفت، نمبر چار منکرین صفات کا رد، نمبر پانچ اللہ تعالیٰ اونگ اور نیند سے پاک ہے، کیونکہ یہ مخلوق کی صفات میں سے ہیں۔ اونگ اور نیند مخلوق کو آتی ہے یا نہیں؟ جب مخلوق کی صفات ہے تو اللہ تعالیٰ ان صفات سے پاک ہے، جیسا کہ کھانا اور پینا اور گندگی خارج کرنا کس کی صفات ہے؟ مخلوق کی صفات ہے، اللہ تعالیٰ ان صفات سے پاک ہے، یہ فطرت ہے انسان کی۔ اس لیے آسٹریلیا میں ایک قبیلہ ملا ہے ڈسکوری والوں کو، آج سے تقریباً 50-60 سال پہلے، انہوں نے دیکھا کہ ایک قبیلہ ہے جو جنگل میں پہاڑوں میں رہتا ہے اور دنیا سے بالکل کٹے ہوئے ہیں، 100% کوئی نہیں پتا ان کو دنیا کی، وہ سمجھ یہی دنیا بھائی، یہ جنگل دنیا ہے. جب ان سے بات کی تو ان کو بات سمجھنا ہے مشکل سے، پتہ نہیں کتنے قبیلے والے بیچ میں ترجمہ کرنے کے لیے، تو ایک لفظ کہتے اتناتو، یہ کہتے رہتے آسمان کے ایسے اوپر دیکھتے اتناتو کہتے. کبھی یہ اتناتو لفظ کہاں سے آ گیا، اس کا مطلب سمجھاؤ ہمیں. اوپر جا رہے ہیں درخت کے اوپر فروٹ لینے کے لیے اتناتو، لڑ رہے ہیں اتناتو، کھا رہے ہیں اتناتو، کیا تم کر رہے ہو؟ اوپر بھی دیکھ تو اتنا تو بھی کہتے ہیں. لوگوں نے کہا اس لفظ کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا رب وہ ذات ہے جو کھانے پینے کا محتاج نہیں اور گندگی نہیں کرتا. سبحان اللہ، کوئی علم نہیں ان کے پاس، کچھ بھی نہیں، جاہل، زبان بھی کوئی نہیں جانتے، جنگل میں جانوروں والی زندگی گزارتے ہیں، اپنا جسم کو اچھی طرح ڈھانپنے بھی نہیں آتا ان کو. لیکن فطرت دیکھیں، وہ کہتے ہیں کم کہ اور وہ ذات آسمانوں کے اوپر ہے. اللہ اوپر یہ دیکھیں ذرا، اوپر کیوں دیکھتے تم لوگ؟ وہ ذات زمین پہ نہیں ہو سکتی کبھی. وہ ذات پاک ہے کھانے سے پینے سے گندگی کرنے سے. الصمد جو کسی کا محتاج نہیں، سب اسی کے محتاج ہیں. الرحمن علی العرش استوى، اس جاہل سے سیکھ لو. آج تو بڑی پگڑی والے کہتے اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، بڑی پگڑیاں سر پہ ہیں. کاش اس جاہل کی یہ بات سن لیتے اور پتہ چل جاتا کہ زمین کے اوپر ہر جگہ پر رب ذو الجلال کو عرش سے اتار کے زمین پہ بٹھا دیا اور زمین والوں کو عرش کے اوپر بٹھا دیا. دیکھیں تعجب کی بات ہے، جب اولیاء کو اٹھانا چاہا تو مشکل کشا بنا دیا، اور جب رب کو گرانا چاہا تو زمین پہ بٹھا دیا. یہ کہاں کا انسان ہے میرے بھائی؟ لیکن یاد رکھیں، جیسے تم اپنے عقل کو استعمال کرو گے ویسے ہی تمہیں بدلہ دیا جائے گا. جب تاویل کے دلدل میں پھنس گئے ہو، تحریف کے دلدل میں غرق ہو چکے ہو، تو پھر یہی توقع ہونی تھی، یہ کچھ ہونا تھا. جب ظلم اپنے نفس پہ کیا تو ظلم اور بڑھتا گیا، کام نہ ہو جب تک کہ یہ انسان توبہ نہیں کرتا. یاد رکھیں، نیند اور اونگ، اس کے بعد کتنا نمبر ہے؟ نیند اور اونگ جو ہے یہ مخلوق کے لیے صفت کمال یا صفت نقص ہے؟ مخلوق کے لیے صفت کمال ہے یا صفت نقص ہے؟ یعنی جو سوتا ہے اور جس اونگ آتی ہے، یہ اس کے نقص کا ثبوت ہے یا اس کے کمال کا ثبوت ہے؟ نقص کمال، پھر فقہا میں اختلاف ہو گیا. اچھا، دوسرے لفظوں میں جو انسان نہیں سوتا وہ تندرست سمجھا جاتا ہے یا مریض سمجھا جاتا ہے؟ تو پھر نقص ہوا یا کمال ہوا؟ جو انسان جس کو نیند نہیں آتی، ڈاکٹر کے پاس آتے مجھے گولی دو، مجھے نیند نہیں آ رہی، 3 دن ہو گئے، گولی کیوں مانگتے؟ اب نقص ہے یا پہلے نقص تھا؟ نیند کا نہ آنا نقص ہے، نیند کا آنا مخلوق کے لیے کمال ہے. یاد رکھیں، جو لوگ نہیں سوتے ان کا حال پوچھیں ذرا. تو سونا، اونگ آنا، یہ مخلوق کے لیے کمال ہے. اچھا، بھوک اور پیاس مخلوق کے لیے نقص ہے یا کمال ہے؟ اب سمجھ آ گیا، الحمدللہ، کمال ہے. کیوں کمال ہے؟ کیونکہ جس کو بھوک نہیں لگتی اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مریض کہتے ہیں. میرے پاس آتے ہیں، میرا بچہ اتنا موٹا ہوتا ہے، یہ کمزور ہو گیا، کچھ کھاتا پیتا نہیں. والدہ کو فکر ہوتی ہے نا بچوں کی، دیکھو بیچارہ کتنا کمزور، پیلا پڑ گیا ہے، اس کا وزن 5 سال کی عمر ہے، وزن 20-30 کلو ہے، ابھی اس کو کھلانا چاہتے ہیں. بہرحال، تو بھوک کا نہ لگنا نقص کمال ہے، نقص ہے، اور بھوک کا لگنا کمال ہے مخلوق میں. اور خالق کے لیے اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں سے پاک ہے، یہ صفات الکمال ہے. اسے ہم کیوں کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین؟ تعریف کیوں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی؟ اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے. جو مخلوق میں نقص ہے اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے، جو مخلوق کے لیے کمال ہے اللہ تعالیٰ ان سے بھی پاک ہے. سمجھے ذرا بات، جو مخلوق کے لیے کمال ہے اللہ تعالیٰ اس سے بھی پاک ہے. تو مخلوق کبھی خالق کا درجہ لے سکتی ہے؟ درویش جو کمال کو پہنچ کر بھی نقص میں ہے تو خالق کا درجہ کون لے سکتا ہے؟ انبیاء اللہ تعالیٰ کیوں فرماتے ہیں انبیاء کھاتے ہیں پیتے ہیں، ضرورت کیا تھی؟ کانا یا کلا نہ پائم، عیسا اور عیسا کے والدہ کھانا کھاتے تھے. ہم نے انبیاء بھیجے جو کھانا بھی کھاتے ہیں بازاروں میں بھی چلتے پھرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کیا بیان کرنا چاہتے ہیں؟ کہ انبیاء کی کمال کھانے اور پینے میں ہے کیونکہ محتاج ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان صفات سے پاک ہے. جس ذات کی کمال، جس ذات کی کمال سے بھی اللہ تعالیٰ پاک ہے تو اللہ تعالیٰ کی کیا ذات ہوگی؟ سمجھا کہ نہیں؟ نمبر 6، شفاعت کی نفی مخلوق سے اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر. شفاعت کی نفی مخلوق سے اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر. نمبر 7، اللہ تعالیٰ کی اجازت شفاعت کے لیے شرط ہے. نمبر 8، اللہ تعالیٰ کی مشیت کا ثبوت، اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے، چاہت، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، جو کچھ چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کر کے رہتا ہے. نمبر 9، اللہ تعالیٰ کی کرسی کا ثبوت کہ اللہ تعالیٰ کی کرسی بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی طاقت اور علم کا ثبوت. نمبر 10، اللہ تعالیٰ کی صفت علو، بلندی کی صفت تینوں قسموں سے جو میں نے بیان کی ہے کا ثبوت. نمبر 11، اللہ تعالیٰ کی عظمت کی صفت کا ثبوت اور منکرین صفات کا رد، یعنی اشاعرہ کا خاص طور پہ جو ان صفات کو انکار کرتے ہیں. نمبر 12، اللہ تعالیٰ کی قرآن مجید کی آیات میں عظمت کے اعتبار سے فرق ہے، جو بات میں شروع میں بیان کی تھی، اور اس عظمت کی وجہ کے اختلاف کی وجہ کیا ہے؟ جو کچھ آیت میں جو موضوع موجود ہے اس کے اعتبار سے. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں وقوله تعالى، دوسری آیت شیخ صاحب بیان کر رہے ہیں، وَكَمْ مِن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِ شَفَاعَتْهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَى. اور آسمانوں میں کتنے ہی فرشتے ہیں جن کی سفارش کچھ بھی فائدہ نہیں دے سکتی مگر بعد اس کے کہ اللہ تعالیٰ جس کے حق میں شفاعت کی اجازت دے اور پسند کرے. سورۃ النجم آیت نمبر 26. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ یہ خبر دے رہے ہیں کہ آسمانوں کے فرشتے بھی جو اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہیں، جتنی بھی وہ زیادہ ہیں، جتنی بھی ان کا درجہ بلند ہے، تعداد میں بھی زیادہ ہیں اور درجہ کے اعتبار سے بھی زیادہ بلند ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں سفارش نہیں کر سکتے سوائے اللہ تعالیٰ کی اجازت کے، اور دوسری شرط بھی موجود ہے سوائے اللہ تعالیٰ کی رضا کے. جس کو اللہ تعالیٰ پسند کرے گا تو شفاعت کریں گے، یعنی اجازت اور پسند، اللہ تعالیٰ کی رضا، یہ دو شرطیں ضروری ہیں. اللہ تعالیٰ اجازت بھی اسی کے لیے دے گا جس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے. اسے کافروں کی شفاعت کیوں نہیں؟ ابو طالب کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کیا، اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سفارش کو قبول نہیں کی. کیوں اجازت نہیں دی؟ کیونکہ وہ اس لائق نہیں تھا. کفر سب سے بڑی رکاوٹ ہے میرے بھائیوں، یہ باطل عقائد سب سے بڑی رکاوٹ ہے. جو لوگ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ جن اولیاء کو ہم پکارتے ہیں مدد مانگتے ہوں کہ وفات کے بعد یہ ہمارے سفارشی ہیں اس لیے ہم پکار دیے، ہماری سفارش کریں گے، وہ بہت بڑی غلطی نہیں ہے میرے بھائی، اور وہ اسی وجہ سے مار کھائیں گے. وہ کہتے جب ہم کہتے ہیں یا غوث مدد، ہم جانتے کہ غوث کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، ہم اس لیے کہتے ہیں کہ اے غوث اللہ تعالیٰ کے ہاں ہماری سفارش کر دے اور ہمارے بگڑی بنا دے، بس ہم یہ کہتے ہیں. بھئی آپ نے الفاظ کیا مجھ سے کہے؟ یا غوث میری مدد فرما. آپ نے براہ راست غوث سے مانگا یا غوث کے رب سے مانگا؟ جب آپ نے غوث سے مانگا، غوث حضرت قادر جیلانی بریکٹ میں جیسے وہ کیا سمجھتے ہیں، ورنہ غوث کا لفظ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے مخلوق کے لیے جائز نہیں ہے. غوث کا مطلب ہے جو شدت اور مشکل میں مدد کرے اور کام آئے. بہرحال تو وہ کہتے ہیں ہمارا عقیدہ یہ ہوتا ہے، انما الاعمال بالنیات، ہماری نیت یہ ہے کہ غوث عبد القادر جیلانی اللہ تعالیٰ کی ہماری سفارش کر دے کہ ہماری بگڑی بن جائے، بس ہم منہ سے جو کہتے ہیں اس کو چھوڑے. ارے منہ سے بولنے والا کیسے چھوڑے؟ آپ کی نیت تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ہمیں تو جو آپ سے جو منہ سے نکلتے اسی پہ بات ہم نے کرنی ہے. اور وہ نیت ہی کون سی ہے؟ برا کا یاد رکھیے قاعدہ نیت کے اعتبار سے، بار بار میں بیان کر چکا ہوں، اچھی نیت برے کام کو اچھا نہیں کر سکتی. اس کی مثال تو جانتا ہے، بارک اللہ فیک. ایک شخص چلتے چلتے دیکھا ہے ایک بے پردہ عورت جا رہی ہے، میک اپ کیا اس کی طرف دیکھا ہے، بڑی داڑھی ہے، سر پہ پگڑی دیکھ رہا ہے. اس نے کہا شرم نہیں آتی تمہیں؟ کیوں اسے گھور رہے ہو؟ کہ یار میں اسے نہیں گھور رہا ہوں، میں اس میں اللہ تعالیٰ کی عظمت دیکھ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ کیا خوبصورت چیز پیدا کی ہے، مجھے اللہ تعالیٰ کی عظمت نظر آ رہی ہے اس میں. ارے دیکھ تو تم اللہ تعالیٰ کی مخلوق کرے ہو، اللہ کی عظمت کو دیکھنا ہے تو اللہ نے زمین و آسمان کو خوبصورت بنائے، اس کو کیوں نہیں دیکھتے ہو؟ چاند کی طرح خوبصورت اس کو دیکھو، تمہیں اللہ کی عظمت خوبصورت عورت میں نظر آئی ہے. کہتے ہیں میرے نیت تو اچھی ہے نا، تو غیر محرم عورت کو دیکھنا جائز ہے؟ حرام ہے. تو اچھی نیت اس حرام عمل کو اچھا کر سکتی ہے، جائز کر سکتی ہے؟ نہیں. منہ سے یہ کہنا یا غوث میری مدد کر شرک ہے، اور دل میں یہ نیت ہے کہ اے غوث تو اللہ تعالیٰ کے ہاں سفارش کر میری، اگرچہ نیت تمہاری جیسے وہ کہتے ہیں اچھی ہے، تو کیا اچھی نیت برے عمل کو اچھا کر سکتی ہے؟ کبھی شرک کو توفیق کر سکتی ہے؟ ہر کسی نے میرے بھائی، وہ بات تو حرام حلال کی ہو رہی تھی، کبیرہ گناہ کر دیا تو بات کفر کی ہو رہی ہے میرے بھائی. ایمان اور کفر کا معاملہ یہاں پہ، یہ صرف کبیرہ گناہ نہیں ہے، یہ کفر اور ایمان کا معاملہ ہے. اچھا ایک اور میں بات بتا دوں آپ کو، کسی عورت کی طرف دیکھنا کبیرہ گناہ ہے صغیرہ گناہ ہے؟ یہاں پہ اختلاف ہے کہ نہیں؟ اس کا یہ مطلب نہیں کہ صغیرہ تو جا کے دیکھیں، پہلی بات سمجھے حرام حرام ہی ہوتا ہے، مومن کے لیے حرام ہی کافی، صغیرہ کبیرہ کا فرق نہیں رکھنا چاہیے، مومن کے لیے سب برابر ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے نہ دیکھو حرام ہے. میں بس ایک بات کرنا چاہتا ہوں سمجھانے کے لیے، صغیرہ گناہ ہے. صغیروں کا کفارہ کیا ہے؟ پانچ نمازیں پڑھیں کفارہ ہے، ایک جمعے سے دوسرا جمعہ کفارہ ہے، ایک رمضان سے دوسرا رمضان کفارہ ہے، نیکیاں ان الحسنات یذہبن السیئات، صدقات خیرات دیے، آپ کے صغیرہ گناہ مٹ رہے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. اگر اچھی نیت اس صغیرہ گناہ کو اچھا نہیں کر سکتی کیونکہ صغیرہ گناہ ہے، تو کیا اچھی نیت شرک جیسے بڑے گناہ کو اچھا کر سکتی ہے؟ ہرگز نہیں میرے بھائی. تو معاملوں کو سمجھنا چاہیے. جی اچھا، دوسرا مسئلہ آپ نے چھیڑ دیا ہے، میں درس جلدی ختم کرنا چاہتا ہوں، ساتھیوں کو نیند آ رہی ہے. بہرحال یہ عقیدہ رکھنا کہ غوث میری مدد کرے گا یا سفارش کرے گا قیامت کے دن، پہلے غوث کا لفظ صحیح نہیں ہے، اس کو درست کریں، اس لفظ میں ہی شرک ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ جیسے کوئی غوث نہیں. یہ بات کہنا کہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء میری سفارش کریں گے، یہ صحیح کہ غلط ہے؟ پھر فقہا کے اختلاف ہو گیا. بھئی اللہ تعالیٰ کے اولیاء قیامت کے دن مومن کو سفارش کریں گے، صحیح غلط ہے؟ کریں گے نا، ہاں ہمارا عقیدہ بھی بیان کیا میں نے، سفارش کریں گے. اور عبد القادر جن اللہ تعالیٰ کے ولی ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ کے اولیاء میں سے ہیں. تو یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے اولیاء کو ہمارے سفارشی بنائے گا. ہم تو بیکار ہیں, گنہگار ہیں, بشرط یہ کہ کبیرہ گناہ تو کیا ہو اگر ہو گیا ہو, لیکن شرک کبھی نہ کیا ہو. اس لیے میں نے شروع میں بات کی ہے کہ سفارش شفاعت کس کے لیے ہے؟ کبیرہ گناہ کرنے والے موحد کے لیے ہوتی ہے. تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے, لیکن یہ کہنا کہ اللہ تعالی فلاں کے صدقے میرے دعا قبول فرما, جو آپ کا سوال ہے, یہ شرک نہیں ہے, لیکن یہ بدعت ضرور ہے. ارے یہ بدعت کا لفظ کہاں سے آ گیا؟ اور ہم مصیبت میں ڈالے, ہم نکل کوئی تو بات ہماری مانو بھائی, ہر طرف سے راستے بند کر رہے ہو ہمارے. کیا خیال ہے شرک کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ سائل نے کیا کہا, دعا مانگنے والے نے, پکارنے والے نے کیا کہا, اللہ تعالیٰ. تو اللہ تعالیٰ کا حق اللہ تعالیٰ کو مل گیا. شرک کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ کا حق کسی مخلوق کو دے دینا, یہی ہے نا, کسی چیز کو اللہ تعالیٰ کے برابر کر دینا, یہ شرک ہے. جب اللہ تعالیٰ کا حق اللہ تعالیٰ کو دے دیا, اے اللہ تعالیٰ آپ کسے مانگ رہے ہو, کسے پکار رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ کو. تو شرک ختم ہو گیا یہاں. تو بدعت بھی کیوں ہے پھر؟ بدعت کسے کہتے ہیں؟ من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد, جس نے ہمارے دین میں نئی چیز ایجاد کی جو ہمارے دین میں سے نہیں ہے, وہ شخص بھی مردود ہے, اس کو عمل بھی مردود ہے. صحیح بخاری مسلم کی روایت. دوسری صحیح مسلم کی روایت میں, من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد, جو ایسا عمل کرے جو ہمارے جیسا عمل نہیں ہے, وہ شخص بھی مردود ہے, اس کو عمل بھی مردود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے, اللہ تعالیٰ کو پکارتے تھے. صحابہ کرام بھی دعا مانگتے تھے, اللہ تعالیٰ کو پکارتے تھے. کیا انہوں نے اپنے دعا میں کبھی یہ کہا نبی کے صدقے یا ولی کے صدقے؟ کبھی نہیں کہا. جب انہوں نے نہیں فرمایا تو آج ہمیں بھی نہیں کہنا چاہیے. اس لیے یہ بدعت ہے, کیونکہ دین میں نئی چیز ایجاد کی گئی ہے جس کی کوئی دلیل بھی نہیں ہے. بدعت کی تعریف کیا ہے؟ دین میں نئی چیز ایجاد کرنا بغیر دلیل کے. یہ تین چیزیں ہیں دین میں, دنیا میں نہیں. نئی چیز ایجاد کرنا یعنی پہلے موجود نہ تھی ابھی موجود ہوئی ہے اور اس کی دلیل بھی نہ ہو. تو نبی کے صدقے یا ولی کے صدقے جو لفظ جو ہے, یہ نئے ہیں پرانا ہے؟ یہ روایت پہلے بیان کر چکے ہیں کہ یہ ضعیف روایت ہے, موضوع روایت ہے, من گھڑت روایت ہے, بالکل روایت ہی نہیں ہے کہ پوری کائنات کو میں نے اے میرے پیارے پیغمبر تیرے لیے پیدا کیا ہے. یہ جتنی روایت اس موضوع میں ہے ساری موضوع روایات ہیں. اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کیا ہے کائنات کو؟ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, یا الا لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم. کس کے لیے پیدا کیا؟ اللہ نے واضح الفاظ میں فرمایا میری عبادت کے لیے میں نے پیدا کیا ہے. جن اور انس میں سب شامل ہیں میرے بھائیوں. انبیاء انسان ہیں کہ نہیں؟ اگر انسان ہے تو لیعبدون, دو لفظ میں اللہ تعالیٰ نے بات واضح کر دی ہے. تو یہ بدعت کیوں ہے؟ دین میں نئی چیز ہے, نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی نہ صحابہ کرام کے دور میں تھی. نبی کے صدقے یا ولی کے صدقے کا لفظ نہیں تھا. دین سے تعلق ہے کہ نہیں؟ دین سے تعلق ہے, دنیا سے تعلق نہیں. اس کو کوئی دلیل ہے؟ کوئی دلیل نہیں. تو یہ بدعت ہے, یہ تراز بدعت کا. اگر بدعت کو تولنا ہے تو اس آیت کریمہ کے فوائد, نمبر ایک کہ فرشتے آسمانوں میں رہتے ہیں. فرشتوں کی سکونت کہاں ہے؟ آسمانوں میں. زمین پر بھی اترتے ہیں, رہتے نہیں ہیں زمین پر, آتے جاتے ہیں. انسان کی سکونت کہاں پہ ہے؟ زمین پہ. آسمان پہ جاتا ہے کہ نہیں؟ جہاز میں سفر کبھی نہیں کیا آپ نے؟ جہاز میں سفر نہیں کیا؟ ہاں, تو جاتے ہیں. جو آتے جاتے ہیں اصل سکونت زمین پہ ہے انسان کی, آسمان کی طرف بھی آتے جاتے ہیں. فرشتوں کی اصل سکونت کہاں پہ ہے؟ آسمان پہ. زمین پر بھی آتے جاتے ہیں. نمبر دو, شفاعت کا ثبوت دو شرطوں کے ساتھ. اسی ایک آیت میں دونوں شرطیں موجود ہیں. نمبر تین, اللہ تعالیٰ کی مشیت کی صفت کا ثبوت. نمبر چار, اللہ تعالیٰ کی رضا کی صفت کا ثبوت. اللہ تعالیٰ راضی بھی ہوتے, صفت الرضا. اللہ تعالیٰ پسند بھی کرتے ہیں, تو رضا کی صفت اور پسند کرنے کی صفت اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہے. اس باب کی آخری آیت تو یہ آسمان کا حصہ ہے میرے بھائی, یہ جو خلا زمین کے اوپر ہے سارا آسمان ہے, یہ جو ہوا ہے سارا یہ آسمان کا حصہ ہے. کیا سمجھتے ہیں؟ نہیں, یہ جو خلا ہے اب اوپر جاتے ہیں یہ آسمان ہے سارا. جب 20,000 کی بلندی فٹ بلندی پر جہاز سفر کرتا ہے تو زمین پہ ہوتا ہے کیا وہ؟ تو آسمان کب سے شروع ہوتا ہے؟ 50,000 سے. تو آسمان کا لفظ جو ہے وہ عام لفظ ہے, اس میں ہر وہ چیز آ جاتی ہے جو ہوا میں موجود ہے. جی ہاں, اگلے آیت میں شیخ صاحب فرماتے ہیں وقول اللہ تعالی قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما لهم منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. اے محمد صلى الله عليه وسلم, اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, ان مشرکین سے کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا تم جن کو معبود سمجھتے ہو انہیں پکار کر دیکھو, وہ تو آسمان و زمین میں ایک ذرے کے بھی مالک نہیں. اللہ اکبر. زمین و آسمان کی ملکیت یا تخلیق میں ان کا کوئی حصہ نہیں, اور نہ ان میں سے کوئی اللہ تعالیٰ کا مددگار ہے, اور اللہ تعالیٰ کے حضور کسی کے لیے کوئی سفارش مفید نہیں ہوگی مگر اس کے لیے جس کے حق میں سفارش کی وہ اجازت دے دے. یہ سورۃ سبا آیت نمبر 22 اور 23. اس آیت کریمہ سے ان دو آیت میں اللہ تعالی نے شرک کی جڑوں کو کاٹ دیا. اگر کوئی سمجھنا چاہے تو یہ دو آیتیں ہی کافی شرک کے تعلق سے, شرک کی جڑوں کو کاٹنے کے لیے یہ دو آیتیں ہی کافی ہیں. وہ کیسے؟ اور شرک کی جڑیں کہاں سے کاٹیں گی, کہاں سے کٹیں گی؟ شرک کی جڑیں کہاں پیدا ہوتی ہیں؟ زمین کے اوپر, دل کے اندر. بارک اللہ فیک. تو دل کے اندر سے شرک کی جڑیں دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے کاٹ رہے ہیں. دیکھیں ذرا, جسے جس ذات کو لوگ پکارتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سوا, کس عقیدے سے پکارتے ہیں؟ دیکھیں ذرا, یا تو وہ مالک ہے اس چیز کا جس کے لیے ہم انہیں پکار رہے ہیں, مثال کے طور پہ اولاد کے لیے یا رزق کے لیے, اچھی بیوی کے لیے. جب کوئی شخص کہتا ہے اے علی مجھے نیک اور صالح اولاد عطا فرما, اس کا عقیدہ کیا ہے؟ کیا اس کا مالک ہے کہ نہیں؟ میں تو پھر مانگا کیوں ہے اسے, پکارا کیوں ہے؟ سمجھے ذرا, لے کے دینے بھی آ رہا ہے, ٹھیک ہے نا؟ عقیدہ یہ ہے. جو اس کے الفاظ دیکھیں آپ, اچھی نیت برے الفاظوں کو اچھا نہیں کر سکتی, میں پہلے بیان کر چکا ہوں. ان کی نیت کیا ہے دل میں؟ کہ خود نہیں دینے والا, وہ لے کے دینے والا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو بھی کاٹ رہے آگے, یہ سمجھے ذرا. کیونکہ دل کیا اللہ تعالیٰ جانتے ہیں, ان کی نیت بھی بری ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ بیان کر دی ہے. تو پاسبلٹیز کیا ہیں؟ نمبر ایک, اللہ تعالیٰ پاسبلٹیز سے بیان کر رہا ہے, کیا ممکن, کیا امکانات ہیں. پہلے امکان یہ ہے, کیونکہ یہ عقیدہ ہے کہ وہ خود مالک ہے. اچھا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم پکار کے دیکھو ذرا, جو تم پکارتے ہو اللہ تعالیٰ کے سوا, وہ تو ذرے برابر بھی کسی چیز کے مالک نہیں. تو یہ عقیدہ کہ وہ مالک ہی ختم ہو گیا کہ نہیں؟ مالک نہیں ہے. جو ذرے برابر کا مالک نہیں تو اولاد کہاں سے دے سکتا ہے؟ اور پھر نیک اولاد بھی, کیا خیال ہے؟ جو ذرے برابر کا مالک نہیں ہے تو بری اولاد بھی نہیں دے سکتا, وہ نیک اور صالح دور کی بات ہے. ایک آنکھ دے سکتا ہے پوری اولاد نہیں, ایک آنکھ پیدا کر سکتا ہے. جب ذرہ نہیں تو پھر اور کچھ بھی نہیں. یعنی بات آخر سے اللہ تعالیٰ بیان کر دی ہے. ایٹم پیدا نہیں کر سکتے میرے بھائی، سب سے کم چیز ایٹم ہے وہ پیدا نہیں کر سکتے. اچھا، کیونکہ اس کے مالک نہیں ہیں. یا مالک تو نہیں ہے، بغیر تو اللہ تعالیٰ نے کہ شریک تو ہیں، حصے دار تو ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وما لهم فیہما من شرک، اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی شریک نہیں ہے کسی چیز میں بھی. اس جب اللہ تعالیٰ آسمان کو پیدا کیا کوئی ساتھ تھا اللہ تعالیٰ کے؟ جب زمین کو پیدا کیا کوئی ساتھ تھا؟ جب انسان کو پیدا کیا کوئی ساتھ تھا؟ کوئی ساتھ نہ تھا. جب اللہ تعالیٰ نے اکیلا پیدا کیا ہے سب چیز کو تو مالک بھی صرف اللہ تعالیٰ ہے. اچھا، کہتے نہیں شریک نہیں لیکن مددگار ضرور ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما لہم منہم من ظہیر، کوئی مددگار بھی نہیں ہے. جب اللہ تعالیٰ نے آسمان کو پیدا کیا کون مددگار تھا اللہ تعالیٰ کا؟ کیا علی موجود تھا؟ عبدالقادر جیلانی موجود تھا؟ نہیں تھا تو اکیلے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اور جس اکیلی ذات نے پیدا کیا وہی مالک ہے. تو مالک بھی وہی ہے، اس کا کوئی شریک بھی نہیں ہے، کوئی مددگار بھی نہیں ہے. کہتے ہیں نہیں، چوتھا گروہ کہتے ہیں وہ لے کے دینے والے ہیں. آپ کی بات، ارے سفارش تو کریں گے ہمارے کے لیے کریں گے. ترتیب دیکھیں، سبحان اللہ، مالک نہیں، ذرے کے برابر بھی مالک نہیں، شریک بھی نہیں، ذرے کے برابر بھی شریک نہیں، مددگار بھی نہیں، ذرے کے برابر مددگار بھی نہیں. اچھا ٹھیک ہے یار، مان چکے ہیں ہمارا، ہم مومن ہیں، مانتے ہیں، لیکن لے کے تو دے سکتے، سفارشی تو ہیں. لے کے دینے کا مطلب کیا ہے؟ سفارش کریں گے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولا تنفع الشفاعت عنده الا لمن اذن له، اور سفارش بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی کے کام نہیں آئے گی، کسی کے لے کہ جسے اللہ تعالیٰ اجازت دے، محتاجی کی انتہا. محتاجی کی انتہا ہے کہ نہیں؟ ارے اتنا بڑا ولی ہے، یہ محتاج ہے، یہ اللہ تعالیٰ اجازت دے گا تو وہ سفارش کرے گا. جب دے گا نہیں اجازت تو کہاں سے سفارش کرے گا؟ آگے دیکھیں ذرا، اسے بڑی بات. ارے کیوں؟ ولی تو اتنی بلند درجہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی ضرور سنتا ہے. آپ تو زمین میں رہنے والے اولیاء کی بات کرتے ہو، ذرا فرشتوں کے حال سن لیں. ذرا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حتی اذا فزع عن قلوبهم، وہی پچھلے درس والی آیت. فرشتے کا حال یہ ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کا حکم سنتے ہیں بے ہوش ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا حکم سن نہیں سکتے یہ آسمان کے طاقتور فرشتے. جبریل علیہ السلام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا لیٹے ہوئے تھے، رات کا وقت تھا، شام تھی. جبریل علیہ السلام آئے اور پورا آسمان ڈھپ گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے 600 پر تھا یہ فرشتہ، عظیم فرشتہ. اور اللہ تعالیٰ کے اور بھی دیگر عظیم فرشتے ہیں. ان فرشتوں کی حالت کیا ہوتی ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کا حکم جاری ہوتا ہے بے ہوش ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے حتی اذا فزع عن قلوبهم، جب یہ ڈر ان کو دل سے نکالے جاتے پھر ان کو ہوش آتا ہے، وہ سوال کرتے ہیں قالوا ماذا قال ربكم، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا؟ ایسے غش تاری ہوئے کہ پتہ نہیں چلا، بھول گئے. یہ حالت ہے، دیکھیں محتاجی کی حالت، دیکھیں ذرا طاقت کوئی کام آئی ان کی؟ یہ آسمان کے بہترین مخلوق کی بات ہو رہی ہے. تمہارے رب نے کیا کہا؟ رب نے نہیں فرمایا ماذا قال ربكم، اور سوال کریں جبریل علیہ الصلوۃ والسلام سے، جیسے کہ صحیح بخاری کی روایت میں آئے. قالو، کہا گیا، دوسرے فرشتے جواب دیں گے قال الحق وهو العلی الکبیر، اللہ تعالیٰ نے جو بھی فرمایا حق فرمایا، وہی بلند ہے، وہی سب سے بڑا ہے. بلندی اور بڑائی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، جو فرماتے حق فرماتے ہیں. اب مجھے بتائیں جب یہ حال ہے مخلوق کا، تو کیا مخلوق کو پکارنا چاہیے؟ کیا پھر دل مخلوق کے ساتھ جوڑنا چاہیے؟ تو اللہ تعالیٰ نے شرک کی جڑیں ان دو آیتوں میں کاٹ دی ہیں. اس آیت کے جو اہم فوائد ہیں، ملکیت کی نفی ہر مخلوق سے، اللہ تعالیٰ نے واضح فاضح نفی کر دی ہے کہ کوئی مخلوق کسی چیز کا مالک نہیں ہے، نہ زمین میں نہ آسمان میں، نہ آسمانوں میں. نمبر دو، شراکت کی بھی نفی. نمبر تین، مدد کی بھی نفی. نمبر چار، شفاعت کی بھی نفی، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر. یہاں پہ ایک سوال ہے، ان چار چیزوں میں تین ایک جیسی ہیں اور ایک فرق ہے. ایک جیسی کیا ہے؟ نہ ملکیت ہے، نہ شراکت ہے، نہ حصے داری یعنی، اور نہ مددگار. ان تینوں میں اجازت کا لفظ ہے، الا کہ جس کو اللہ تعالیٰ اجازت ہے وہ مالک بن سکتا ہے. اجازت کا لفظ کس چیز کے ساتھ ہے؟ شفاعت کے ساتھ. اس لیے جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عطائی طور پر، اللہ تعالیٰ ذاتی طور پر خالق ہے، اور عبد القادر جیلانی عطائی طور پر خالق ہے، اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، تو اس آیت کی نفی ہو رہی ہے کہ نہیں؟ اس آیت کریمہ میں جو چیز اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے وہ سفارش ہے اپنی اجازت کے بعد. جو جس چیز کا اللہ تعالیٰ مالک ہے وہ اللہ تعالیٰ عطا کسی کو نہیں کیا. اگر عطا فرماتے تو فرماتے میری اجازت کے ساتھ، جیسے کہ سفارش کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے. تو یہ واضح دلیل ہے اس آیت کریمہ میں کہ اللہ تعالیٰ اپنا حق کسی مخلوق کو عطا نہیں فرماتا. سفارش مخلوق کا حق اللہ نے دے دیا، لیکن پھر اپنے پاس اجازت رکھی. لیکن مشکل کشا ہے، حاجت روائی، زندگی دینا، موت دینا، اولاد دینا، رزق دینا، مصیبت سے نجات دلانا، یہ سارا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں، اللہ تعالیٰ کسی مخلوق کو عطا نہیں فرماتا. کتنا نمبر ہے یہ آیت؟ سورۃ سبا آیت نمبر 22 اور 23. نمبر 5، اللہ تعالیٰ کی عظمت کا ثبوت. نمبر 6، اللہ تعالیٰ کی صفت کلام کا ثبوت. کیونکہ فرشتے کہا کہ ماذا قال ربکم، لوگ کہتے ہیں قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، قرآن مخلوق ہے. یہ جائز نہیں میرے بھائیو، قرآن اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اللہ تعالیٰ کلام فرماتا ہے لیکن مخلوق جیسا نہیں. کما یلیق بجلال سبحانہ وتعالی، جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات بلند ہے ویسے اللہ تعالیٰ کی صفات بھی بلند ہے. تو واضح الفاظ ہے، فرشتے کہیں گے ماذا قال ربکم، تمہارے رب نے کیا فرمایا. تو فرمانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قول ہے کہ نہیں؟ قول ہے، تو اللہ تعالیٰ کلام فرماتے ہیں. نمبر 7، اللہ تعالیٰ کے دو نام العلی اور الکبیر کا ثبوت، اور دونوں صفات، صفت العلو اور صفت الکبر، اللہ تعالیٰ کی مطلب بڑائی کی صفت کا ثبوت. آخر میں شیخ صاحب فرماتے ہیں قال ابو العباس. ابو العباس کون ہے؟ ابو العباس ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، ابو العباس ان کی کنیت. اور یہ بہت کم آثار، یعنی شیخ صاحب نے اپنی اس کتاب التوحید میں یا تو قرآن مجید کی آتی حدیث بیان کی ہیں، اور اس کے ساتھ بہت کم ہی بعض علماء کے آثار بیان کیے ہیں. جیسے کہ یہ اثر آ رہا ہے، قال ابو العباس یعنی شیخ صاحب ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، نفى الله كل ما يتعلق به المشركون، اللہ تعالیٰ نفی کر دی ہے ہر اس چیز سے جس چیز کی وجہ سے مشرکوں نے اپنا تعلق نہ رکھا ہے اپنے معبودوں کے ساتھ. فنفع یکون لغیرہ ملک، تو نفی کر دی اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کا کوئی ملک ہے یا وہ کسی چیز کے مالک ہیں. اور لو قسط من الملک، یا ملک کا کوئی حصہ بھی ان کے پاس ہے. بھائی شریک ہوگا تو حصہ دار بھی ہوگا نا، جب شریک ہے تو ان کے پاس کوئی حصہ نہیں ہے، نہ پورا ملک ہے نہ اس ملک کا کوئی حصہ ہے. او عون له، یا اس کی کوئی مدد ہے اس میں. فلم يبق الا الشفاعه، تو کیا بچ گئی؟ شفاعت بچ گئی. فبين انها لا تصح الا باذن الله للشافع، شفاعت بچ گئی. تو یہ بیان کہ اللہ، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر اللہ تعالیٰ شفاعت قبول نہیں فرمائے گا. كما يؤيد ذلك حديث الشفاعة الكبرى، اس کی دلیل بڑی شفاعت، شفاعت عظمى جو ہے، حساب کتاب شروع ہونے والی شفاعت جو ہے، اس کی یہ دلیل ہے جس میں یہ ہے. وفيه، اس روایت میں یہ موجود ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ارفع راسک، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اپنا سر اٹھاؤ. وسل تعطى، مانگو تمہیں دوں گا، عطا فرماؤں گا. واشفع تشفع، شفاعت کرو، میں تمہیں شفاعت قبول فرماؤں گا. ولا تصح الا برضا الله عن المشفوع، اور نہیں صحیح شفاعت اللہ تعالیٰ کے ہاں صحیح نہیں ہے، اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے، الا یہ کہ جس پر اللہ تعالیٰ راضی ہو، یعنی مشفوع پر جس کی شفاعت کی جا رہی ہے اس پر بھی اللہ تعالیٰ راضی ہو. کما الا برضا الله عن المشفوع له، کما يدل على ذلك قوله تعالى، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان، کہ یہ فرمان دلیل ہے. ولا يشفعون الا لمن ارتضى، اور نہیں شفاعت کرتے الا کہ جس پر اللہ تعالیٰ راضی ہو. واللہ لا يرضى الا عن اهل التوحید، اور اللہ تعالیٰ نہیں راضی ہوتا سوائے اہل توحید پر. کما فی حدیث، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں آیا، من اسعد الناس بشفاعتك یا رسول اللہ، قال من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبه او نفسه. سیدہ رضی اللہ عنہ عرض کرتے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون خوش قسمت انسان ہے جو تیری، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا حقدار ہے، حقدار ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس شخص نے کہا لا الہ الا اللہ خلوص دل یا خلوص نفس کے ساتھ، اس کی تو سفارش ہوگی. اور جس شخص نے خلوص دل کے ساتھ کلمہ نہیں پڑھا، کلمہ کا حق ادا نہیں کیا، اس کی کوئی سفارش نہیں، کوئی شفاعت نہیں. واللہ اعلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.